سلام شہیدو سلام، سلام شہیدو سلام۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو آج بات چیت ہونی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں خاص طور پہ یہ ہمارے جو یوتھ ہیں، ان کے لیے عرض کروں کہ یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی 100 سال سے بھی زیادہ کی تاریخ موجود ہے۔ جب سے یہ پلاننگ شروع ہوا ہے یا یہ جو جھگڑا جس کو کہیں گے شروع ہوا ہے، تو 100 سالہ تاریخ بھی 104-105 سال 10 سال اس طرح سے اس کو آپ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے اگر کریں کہ 1948 سے بھی اگر آپ بات کریں کہ جس وقت سے 1948 میں آصف سرونی حکومت کو بنایا گیا، 1948 14 مئی کو، اور اس دن سے بھی اگر کاؤنٹ کریں تو 76 سال پھر بھی اس مسئلے کو بن جاتے ہیں۔ یہ 76 سالہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو نہ صرف مسلم امہ بلکہ پوری انسانیت کے سینے پر ایک وہ رستہ ہوا زخم ہے۔ حضرت امام خمینی نے بھی اسرائیل کو کینسر سے تعبیر کیا، امام خامنائی نے بھی اس کو اسی طرح سے وہ کینسر سے تعبیر کیا اسرائیل کو، کہ جو اسرائیل ہے وہ وہاں پر اس نے وہ قبضہ کیا ہے۔ مثلاً دنیا بھر سے یہودیوں کی تحریک چلائی گئی، دنیا بھر سے یہودیوں کو جمع کیا گیا اور لا کر سرزمین فلسطین پہ وہ قبضہ کر لیا گیا۔ اس تحریک کو چلانے کے لیے 1850 سے ہی کوششیں شروع کر دی ہیں، مثلاً 200 سال تقریباً 1950 اور اب 2050 جب آئے گا تو 200 سال، اس وقت تقریباً 170 سال ہو چکے ہیں۔ اور بنیادی طور پر اس تحریک کو جب انہوں نے زور پکڑا تو 1880 میں بہت زیادہ اس تحریک نے زور پکڑا اور یہودیوں کو یہ ترغیب دی جانے لگی کہ یہودیوں کے لیے کوئی ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ وہ وطن کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ابھی کوئی طے نہیں تھی جگہ کہ کہاں ہونا چاہیے، لیکن کچھ جو ان کے سہونی جو سرکردہ رہنما تھے جن میں تھیوڈر ہرزل ہے اور ڈیوڈ بن گوریون ہے اور دیگر تھے اس طرح کے، تو ان کے دماغوں میں ایک جگہ تھی یہ فلسطین، اور فلسطین کے لیے ان کے پاس ایک اپنے طور پر اپنے آپ کو یعنی تسلی دینے کے لیے یا ان یہودیوں کو جن کو وہ لانا چاہتے تھے دنیا بھر سے یہاں پر جو اسکیٹرڈ تھے، ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس کچھ وجوہات بھی تھیں۔ مثلاً ایک وجوہات مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ یہ پرومس لینڈ ہے، پرومس لینڈ کہ بھائی اللہ نے ہم سے اس زمین کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اسی زمین پر حاکم بنائے گا، اسی زمین پر ہمیں بسائے گا اور یہیں سے پوری دنیا پر ہم حکومت قائم کریں گے۔ یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا ہے، اگرچہ تورات کی تعلیمات کے مطابق یہ جھوٹ ہے۔ جب آپ تحقیق کریں، تورات کا مطالعہ کریں تو کہیں تورات میں اس زمین کے بارے میں ان سے کوئی پرومس خداوند کریم نے نہیں کیا۔ تو اس طرح کے کئی اور اس طرح کے جھوٹ تھے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز کے جو حالات اور واقعات تھے، مثال کے طور پر ایک اور مثال سے میں عرض کروں، جرمنی میں مثلاً یہودیوں کا قتل عام ہوا، یہودیوں کو قتل کیا گیا، ان میں کہا گیا کہ ہولوکاسٹ ہوا۔ ہولوکاسٹ سے مراد ہے یہ بدترین سفاکیت کی گئی، جیسے آج فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل خود کر رہا ہے، یعنی انہوں نے اپنے لیے گراؤنڈ بنائے تھے۔ اب جو ہولوکاسٹ ہے یہاں پر، میں ان کو یہ بھی بتاتا تھا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ ہولوکاسٹ خود ایک جھوٹ ہے، خود ایک افسانہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس پر دو قسم کی فکریں موجود ہیں۔ پہلی فکر جو ان سہونیوں نے جو ایجاد کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا، ہمیں جرمنی میں اتنا مارا گیا، ہمیں چیمبروں میں بند کیا گیا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، گھر میں کاٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، مطلب جو وہ بیان کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک فکر یہ بھی موجود ہے دنیا کے اندر جو کہتی ہے کہ یہ سب نہیں ہوا، جنگ تھی، جنگ عظیم اول تھی، جنگ عظیم دونوں تھی۔ جنگ کے دوران جس طرح دوسری قوموں کے لوگ مارے جا رہے تھے، تو یہودیوں کو بھی اسی طرح وہاں پر نقصان ہوا جیسے دوسروں کو ہوا۔ اب اس بات پر یہ مغرب، جو مغربی دنیا ہے، یہ آپ کو ریسرچ نہیں کرنے دیتی، یہ کہتی ہے کہ اس ٹاپک پر آپ نے گفتگو نہیں کرنی، آپ ابھی چلے جائیں یورپ کے اندر، آپ وہاں پہ کہیں گے کہ ہولوکاسٹ میں ہم نے ریسرچ کرنی ہے، ہم نے یونیورسٹی میں ریسرچ کرنی ہے، آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ یہاں پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ میں خود اس کی ایک مثال ہوں، کراچی یونیورسٹی میں جب میں نے پی ایچ ڈی کیا تو میں نے اپنے تھیسس کا جو پہلا ٹاپک تھا وہ ہولوکاسٹ کے ساتھ اس کو جوڑ کے صرف اسی چیز کو فوکس کر کے کہ ان کے جھوٹ کو ثابت کرنا۔ تو تو بہت سارے مشکلات شروع ہو گئی کہ بھائی مشکل ہے، اپروو نہیں ہو رہا تھا، وہاں باہر جائے گا ایویلیویشن کے لیے، وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے گا، یہ ہے فلاں ہے، پروفیسرس بھی آ رہا ہے کہ بھائی یہ بڑی مشکل ہو جائے گی اور بڑے مسائل ہوں گے، تھوڑا سا چینج کر لیں ٹاپک. پھر میں نے فلسطین کو تھوڑا سا ٹاپک فلسطین ہی رکھا لیکن اس کو چینج کر دیا، لیکن یہ باتیں اس میں لکھی، یہ ساری باتیں اس میں میں نے اپنے اچھی سے لکھ دی بعد میں. تو وہ وائرل اپروو ہو کے آ گیا وہاں سے، وہاں گیا تھا وہ لندن کی ایک یونیورسٹی میں گیا تھا اور ایک وہ لبنان کی. بہرحال تو یورپ کے اندر، مغرب کے اندر آپ کو اس کے اوپر ریسرچ بھی نہیں کرنے دیا. یعنی یہ جو مغرب میں کہتا ہے کہ آزادی اظہار ہے، آزادی اظہار کے نام پہ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ، نعوذ باللہ قرآن مجید پر نظر عادش کر کر، نعوذ باللہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا لو. یہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہولوکاسٹ میں ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے ہولوکاسٹ کے بارے میں تحقیق کرنی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا جو آپ نے کہا وہ سچ ہے، تو یہ آپ کو روک دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے دیتے. بڑے بڑے پروفیسرس کو، یورپ کے اپنے پروفیسرس کو، جرمنی کے، اٹلی کے، مختلف اور جگہوں کے، انہوں نے گرفتار کیے ہوئے، ان کی زندگیاں خراب کر دی، ان کو نہیں کرنے دیتے. تو یہ ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے جس سے لگتا ہے کہ واقعی یہ جھوٹ ہے، یہ ہولوکاسٹ ایک افسانہ ہے. اب اس طرح کے جھوٹ بول کر انہوں نے دنیا بھر سے سبنیوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور جو اس وقت کے حالات ہیں، بہرحال ایک تاریخی بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس پر میں نے بہت سارے مقالے بھی لکھے ہیں، بعد میں آپ لوگ چاہیں گے اپنے دوستوں کے ذریعے آپ کو دے دوں. ایک لمبی تاریخ ہے اور ڈیٹ ٹو ڈیٹ ہے، اور حادثہ ٹو حادثہ ہے کہ جرمنی میں کیا ہو رہا ہے، اٹلی میں کیا ہو رہا ہے، ترکی میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں اس دن کیا ہو رہا ہے. ایک ایک دن کے اندر جو جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کا کنیکشن ہے، جو اس وقت یہاں بیان کرنے کا مطلب ہے کہ بہت طویل بحث چڑھ جائیں گے اور اصل چیز سے ہم دور چلے جائیں گے، پھر وہاں آنے میں ٹائم لگے گا. بہرحال یہ ایک خلاصہ تھا کہ جو انہوں نے 1880 سے کوشش کی، اور پہلی مرتبہ 1897 میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں ایک یہودی کانفرنس لگایا، دنیا بھر سے کچھ چیزیں چیزیں یہودیوں کو جمع کیا، اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے بلا کر اس کانفرنس میں ایک یہودی مملکت کو قائم کرنے کا اعلان کر دیا کہ بھائی کرنی ہے. اور وہاں پر ٹیوڈر ہرزل نامی جو تھا بندہ، یہ صحافی بھی تھا، اس نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام بھی یہی تھا کہ دا جیوش اسٹیٹ. جیوش اسٹیٹ کتاب اس نے وہاں پیش کی، اور اس کے اندر پورا ایک فلسفہ، پورا نظریہ پیش کیا کہ ریاست کیسے بنانی ہے، یہودیوں کی اور کہاں بنانی ہے، یہ سب اس میں دیا. اور اس کانفرنس کے بعد ہرزل نے یہ کہا، اس نے کہا کہ آج اس کانفرنس کے اختتام پر ہم نے یہودی ریاست کی بنیاد رکھ دی. جب وہ کانفرنس ختم ہوئی، پھر 1998 میں انہوں نے اسی طرح ایک اور کانفرنس بلائی سوئٹزرلینڈ میں، دوبارہ اس پر ڈسکشن کی، دنیا بھر سے 300 چیدہ چیدہ یہودی جو سیٹ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو جمع کیا، اور پھر اس پہ بات چیت کی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکمت عملی یہ بنائی گئی کہ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، بڑے بڑے بزنس مینوں کے، تاجروں کے، کہ آپ نے مغربی حکومتوں کو قائل کرنا ہے کہ ہمیں اس فلسطین کے اندر جگہ چاہیے. اور پھر یہ کام تیزی کے ساتھ شروع ہوا، اور وہ جانا شروع ہوا، کسی نے امریکہ میں لابنگ کی، کسی نے برطانیہ میں لابنگ کی، کسی نے فرانس میں، جو جس کے ذمہ ٹاسک تھا انہوں نے کام شروع کیا. خلاصہ یہ کہ یہ 1903 میں خلافت عثمانیہ، جو مسلمانوں کے اس زمانے میں ایک بڑی خلافت تھی، بڑی سلطنت تھی، جس کا یورپ، افریقہ، ایشیا تین بر اعظموں پر بیک وقت راج تھا، مسلمانوں کی ایک بڑی تاریخی ایک سلطنت تھی، جو اس زمانے میں بہت سارے مسائل کا شکار تھی، کرائسس کا شکار تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی. 1903 میں انہوں نے آ کر سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی، سمنیوں کے وفد نے، اور ان کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، اور سلطان سے کہا کہ ہم فلسطین کے اندر یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں. کیونکہ اس وقت تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا. سلطان نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ خیانت ہے، ہم فلسطینیوں کی ایک انچ زمین بھی آپ کو وہ نہیں دے سکتے. اس کے بعد واپس چلے گئے، وہ ناراض ہو گئے. رفتہ رفتہ سازشیں تیز ہو گئیں یہاں پر استنبول میں، اور یہ اناطولیہ اس وقت علاقہ دنیا، اور یہ سارے علاقوں کے نام تھے، ادھر سازشیں تیز ہو گئیں، جنگ کے بادل وہاں پر آ گئے، اور پھر خلافت عثمانیہ بھی بالکل آ کر 1924 کے اندر ختم ہو گئی. یہ سارے تاریخی حقائق آپ سارے بزرگوں کو اچھی طرح پتا ہے. ان سارے حالات کا فائدہ اٹھا کر سنگیوں نے، اور اس دوران 1914 سے 1918 میں 4-5 سال پہلی جنگ عظیم بھی شروع ہو چکی تھی، جو یورپ کے اندر وہ لڑی جا رہی تھی. اس جنگ میں مشرقی یورپ اور مغربی یورپ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک طرف برطانیہ تھا، دوسری طرف وہ جرمنی تھا، برطانیہ کے اپنے اتحادی تھے، جرمنی کے اپنے اتحادی تھے، یہ جنگ شروع ہو چکی تھی. اس جنگ کے اندر بھی انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے لوگوں کو نکالنا شروع کیا اور یہی بہانہ بنایا کہ ہمارے لوگوں کا قتل عام ہو گیا، جو میں نے آپ سے پہلے ایک بار میں بیان کر چکا ہوں۔ جب انہوں نے وہاں سے نکالنا شروع کیا تو انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرتیں کروانا شروع کر دی، لوگوں کو فلسطین بلانا شروع کیا، اور یہ فلسطین جب آنا شروع ہوئے تو آپ دیکھیں کہ فلسطینی لوگ خاموش نہیں بیٹھ رہے، ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، انہوں نے شور مچایا، انہوں نے جدوجہد کی، مظاہرے کیے، جنگ بھی کیا، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی تھیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ باہر سے آ کر آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بعد میں کل کو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ بہرحال وہاں پر یہ سلسلہ انہوں نے ان سارے حالات کا فائدہ اٹھایا۔ 24 میں جب خلافت کمزور ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو بلاخر ان کو یہ موقع ملا اور یہ مزید مضبوط ہوتے چلے گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی 1917 میں برطانیہ نے فلسطین کو ٹیک اوور کر لیا، 1917 سے پہلے 16 میں، اور 1917 میں برطانوی حکومت کے جو سیکرٹری خارجہ تھے جو جیمس آرتھر بیلفور، انہوں نے ایک ڈکلریشن کے اندر برطانیہ کے جو تھے وزیر اعظم ان کو یہ خط لکھا، رپورٹ چاہیے وہ اس کو لکھا کہ فلسطین کو تقسیم کر دینا چاہیے، یہاں پر ایک یہودی ریاست بنا دینی چاہیے۔ وہ ڈکلریشن بہت معلوم ہے، آج بھی اگر آپ گوگل پر سرچ کریں اس کے الفاظ پڑھیں، اتنے دردناک الفاظ ہیں اس کے فلسطینیوں کے لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ یہ جو مغربی دنیا آپ کو جسٹس، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو یہ جو راز الاپتی ہے، یہ اتنا بڑا انجسٹس انہوں نے اس چار لائنوں میں کیا ہے۔ مثلاً یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر اس محلے کے اندر ہیں، میں باہر سے آیا، میں ادھر ایک وہ لیٹر لکھوں اور کہوں جی فلاں کا گھر جو ہے وہ فلاں کے لیے اور فلاں کی زمین فلاں کے لیے، یعنی نہ اس کے اندر آپ کی کوئی عمر بھی شامل ہے، نہ آپ کی کوئی رائے شامل ہے، نہ آپ کا کوئی اتفاق ہے اس پر، چیز بھی آپ کی ہے، دے رہا کسی اور کو ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہوا، جو آسان لفظوں میں جو سمجھنے کی بات ہے، یہاں سے یہ چھٹیاں شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے جو فلسطینیوں کے اوپر یہودی جب آنا شروع ہوئے، پھر یہ حالات آگے بڑھے، جب دوسری جنگ عظیم کا زمانہ آیا تو یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد فلسطین میں ہجرت کر کے مسلسل آ چکی تھی اور مسلسل مزید آتی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، اب میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، پیچھے میں نے واقعات کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ہم اپنے اصل اس کی طرف جائیں۔ دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوتی ہے 1945 میں، اور پھر یہ یونائٹیڈ نیشن جو اس سے پہلے لیگ آف نیشن کے نام سے کام کرتی تھی، اس کو نیا نام دے دیا جاتا ہے، یونائٹیڈ نیشن بنا دی جاتی ہے۔ یونائٹیڈ نیشن کے اندر 1947 میں برطانیہ اور ان سب کی طرف سے ایک قرارداد لائی جاتی ہے، قرارداد کا نمبر ہے 181، ریزولوشن نمبر 181، اور یہ تقسیم کی قرارداد ہے، پارٹیشن ہے۔ اس کے اندر کیٹاگوریکلی انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی فلسطین کے اوپر 56% علاقہ فلسطین کا یہودیوں کو دے دیا گیا اور بقیہ جو تھا 44% وہ فلسطینیوں کو دے دیا گیا۔ اب اگر اکثریت کے عنوان سے بھی آپ بات کریں تو اس وقت بھی فلسطینی ان صہیونیوں سے زیادہ تھے جو باہر سے آئے تھے، تعداد میں 70% ان سے زیادہ تھے، یہ ان سے کم تھے، لیکن ان کو کم تعداد میں ہونے کے باوجود ان کو زمین کا بڑا ٹکڑا دیا گیا اور امپورٹنٹ ٹکڑا دیا گیا، مثلا مغربی کنارہ دیا گیا، القدس کا علاقہ دیا گیا، پیچھے میڈیٹیرین سی کا جو بارڈر ہے، سمندری ساحل ہے، وہ ان کو دیا گیا اور فلسطینیوں کو آئسولیٹ کر دیا۔ القدس کا علاقہ جو ہے وہ انہوں نے آزاد رکھا، اس کو برطانیہ نے اپنے ماتحت رکھا، بعد میں جارڈن کو دے دیا۔ اس طرح سے کر کے ایک عجیب و غریب انہوں نے تقسیم کی قرارداد نمبر 181 میں، اس قرارداد کے بعد برطانیہ نے 1948 میں 14 مئی کو بغیر پیشگی اطلاع دی ہے، یعنی پیشگی اطلاع مطلب پہلے سے کوئی اعلان کیے بغیر، یہ اعلان ضرور کیا تھا برطانیہ نے کہ ہم فلسطین سے نکل جائیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کب نکلیں گے۔ 14 مئی کو یہ نکلے اور 14 مئی کے دن ہی صبح کے وقت برطانوی فوجوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم برطانیہ کی فوجیں فلسطین سے دستبردار ہو رہی ہیں اور اب فلسطین کا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے اعلان کیا، 2 گھنٹے کے اندر اندر صہیونی تنظیموں کے دہشت گرد اسلحہ لہراتے دندناتے ہوئے فلسطین کی سرزمین پہ نکل آئے اور قتل و غارت کا اقدام شروع کر دیا اور فلسطین کو انہیں قبضہ جما کر وہاں پر اسرائیل کا جھنڈا انہوں نے اپنا بنا کر وہ لہرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج یہ قاسم ریاست یہ بن گئی۔ 14 مئی 1900 چند گھنٹوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اندر سے پہلے سے پلاننگ آلریڈی موجود تھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صبح کے وقت وہ اعلان کرتے ہیں، چند 2 گھنٹے کے بعد یہ کام ہوتا ہے اور ظہر تک یونائٹیڈ نیشن اجلاس بلا دیتی ہے، اقوام متحدہ سیم اسی دن ظہر کے بعد اپنا اجلاس بلاتی ہے اور اجلاس میں ان کی ووٹنگ ہو جاتی ہے جناب کون کون اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ اکثر ممالک وہاں پر 44 ممالک جو تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، 13 ملک اس کو تسلیم نہیں کرتے، باغی جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں کچھ 6-7 دن، اور اس طرح کر کے اسرائیل کو یہ جواب مل جاتا ہے کہ وہ ایک فلسطین پر ریاست قائم ہو جاتی ہے. اب اس کے پیچھے آپ دیکھیے جو خلاصہ کیا ہے، جو میں نے دو تین باتیں بتائیں، بیلفور ڈکلریشن ہے، سائکس پیکو معاہدہ ہے جس کے تحت انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا تھا. یعنی اس زمانے کی ایک اور خاص بات، جو بچے پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں یا پولیٹیکل سائنس یا آئی آر پڑھتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ کالونیل سسٹم بھی اسی زمانے میں ٹوٹ رہا تھا. جو کالونیل سسٹم تھا برطانیہ کا اور فرانس کا اور ان کا سب کا، کہ دوسرے ملکوں پہ انہوں نے حکومتیں قائم کی تھیں. مثال کے طور پہ یہ برے سے کہ پاکستان اور ہند، یہاں پر کون تھا؟ برطانیہ تھا. یہاں پہ برطانوی راج تھا، یہاں ہم کالونی تھے. یہ کالونیل سسٹم کے نیچے تھا یہ سارا علاقہ، یہاں کوئی حکومت نہیں تھی. 1947 میں یہ آزاد ہوئی. اسی طرح دنیا کے دوسرے علاقے، افریقہ میں ان کے سسٹم تھے، انہوں نے آکوپائڈ کیے ہوئے تھے سارے. کہیں برطانیہ بیٹھ جاتا تھا، کہیں فرانس بیٹھ جاتا تھا، اور یہ معاہدہ انہوں نے آپس میں کیا تھا برطانیہ اور فرانس نے، کچھ علاقے انہوں نے بانٹے تھے، کچھ انہوں نے بانٹے تھے. تو بارہ اب یہ 1948 کو جب یہ حاصل سے حکومت بنی، اس کا خلاصہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیے، بغیر فلسطینیوں کی وش، ان کی مرضی، ان کے اتفاق کے بغیر، ان کی زمین، ان کے گھر، ان کا وطن، ان کے باغات، ان کے کھیت کھلیان اٹھا کر باہر سے آنے والوں کو دیتی ہے، تو یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. مثلا ہم پھر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی 80 گز کا بھی پلاٹ ہے، تو آپ اس میں سے 20 گز بھی اپنی مرضی کے بغیر اگر کوئی آپ سے لے لے، تو آپ اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. سب سے چھوٹا پلاٹ میں نے بتایا گا 80 گز، اس میں سے 20 گز پہ بھی اگر کوئی وہ قبضہ کر لے، تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے. جبکہ ان کا جو ہے بس، یعنی 60% علاقہ ان کا ان کی مرضی کے بغیر چھین لیا گیا اور دوسروں کو لا کر بٹھا دیا گیا. لہٰذا اسی وجہ سے اسرائیل کو ہمیشہ ایک غاصب اور ناجائز ریاست کہا گیا ہے. اور آگے ہم بات کریں گے جب پاکستان کے رول کی بھی، تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناجالم کا بھی اس کے اوپر جو نظریہ ہے وہ کیا ہے. یہ اسرائیل میں کیا، اور اس وقت جو صورت حال ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا. 1948 میں جب اسرائیل بنا، تو آپ خود ہی سوچتے جائیے اپنے ذہن میں، ایک امیجن کیجیے کہ انہوں نے 1948 میں بننے کے بعد فلسطینیوں کا قتل عام کیا. 15 مئی 1914 کو یہ بنے، 24 گھنٹے کے اندر 15 مئی 1948 کو 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اپنے گھر سے نکال دیا، فلسطین سے بے وطن کر دیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا. جبری طور پر مارا، ان کو کہا کہ یا تو مارے جاؤ گے یا بھاگ جاؤ، زبردستی ان کو نکالا. اور وہ بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے، وہ لبنان چلے گئے، شام چلے گئے، اردن چلے گئے، وہ مصر چلے گئے، اور ریفیوجی کیمپس میں رہتے ہیں، آج بھی رہتے ہیں. میں کئی جگہ کے اوپر ان فلسطینی مہاجرین کے ساتھ ملا ہوں، ان فلسطینی مہاجروں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، فلسطینی ماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جن کی عمریں آج 95 سال ہیں. ان کے پاس گھروں کی چابیاں موجود ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں 1948 میں نکالا گیا، ہم گھروں کے اندر جو مویشی پالتے ہیں، لوگ جانور ہیں، پرندے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اس طرح، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جانوروں کو ایک ایک ہفتے کا چارہ ایڈوانس میں ڈالا 15 مئی 1948 کے دن، اور اس امید کے ساتھ ایک ہفتے کا چارہ ڈال کر نکلے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، یہ ہمیں ایک ہفتے کے اندر واپس لے آئیں گے اور یہ غاصب حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن کہتے ہیں کہ آج ہمیں 76 سال ہو گئے، ہم نوجوانی کے عالم میں نکلے تھے، آج ہماری عمریں 95 سال ہیں، 90 سال ہیں، 92 سال ہیں، آج ہم ریفیوجی کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس فلسطین کا پاسپورٹ نہیں ہے، فلسطین کا شناختی کارڈ نہیں ہے، جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ہمیں کوئی نیشنلٹی نہیں دیتا، کیونکہ یہ قانون ہے، ریفیوجی کو نیشنلٹی نہیں ملتی کہیں پر بھی، یہ انٹرنیشنل لاء ہے، تو ان کی مجبوری ہے. آپ یہ بیچارے کیا کریں، یہ گھروں کی چابیاں لے کر بیٹھے ہیں. ایک بزرگ سے آپ کے ہم عمر ہوں گے، جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، پیچھے شاید ان سے بھی بڑے ہوں، ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ 1978 میں، 1948 میں نکالا گیا تھا، اور 1978 میں مجھے ایک دفعہ دوبارہ فلسطین جانے کا یونائٹیڈ نیشن کے ڈیلیگیشن کے ساتھ موقع ملا. کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، واپس اپنے وطن گیا فلسطین کے ساتھ، تو میں اپنے گاؤں چلا گیا جہاں میرا گھر تھا. کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میرا گھر ہی نہیں تھا وہاں پر. کہہ رہے ہیں میرے تصور میں تو یہی تھا کہ میرا گھر ہوگا جیسا چھوڑ کر گیا تھا، وہ کباڑ خانہ بن گیا ہوگا، ٹوٹ گیا ہوگا، خراب ہو گیا ہوگا، لیکن ہوگا. کہتے ہیں وہ تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، تو زمین چٹیاں ہو چکی تھی، بڑے بڑے فلیٹ سب انہوں نے بنا لیے تھے وہاں پر، تو پارک بنے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کر دیا وہاں پر، پورا سسٹم ہی چینج کر دیا. کہتے ہیں کہ وہاں میں نے تھوڑی دیر رک کے زمین کو توڑ کے فٹ پاتھ کے پاس لگا، جہاں میرا گھر تھا زمین، ادھر سے ایک چھوٹا سا پتھر میں نے نکال لیا اس زمین کا، اس نشان کے طور پر کہ یہ زمین ہماری تھی، یہ گھر ہمارا تھا، یہ پتھر میری مجھے یاد دلاتا ہے کہ یہاں میرا گھر، پتھر کو میں اپنے گھر میں رکھا ہوں، مجھے نکالا پتھر. تو یہ ان فلسطینیوں کا درد، یہ ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے. دنیا میں کی کس نے ہے؟ ان ظالم حکومتوں نے ناانصافی کی ہے کہ جو آپ کو اور ہمیں آزادی اظہار کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں خواتین کے حقوق کا درس دیتے ہیں، یہ سارے ہمیں یہ درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس میں عمل کریں، اور خود کیا کرتے ہیں؟ خود دوسروں کی زمین پہ قصب کرتے ہیں، یہ غاصب ہیں، ناجائز ریاست بناتے ہیں. تو یہ ان کا ایک میسج آنا آپ کو بتانے کی ضرورت تھی کہ انہوں نے بغیر ان کی مرضی کے یہ سارے کام کیے، ان پر قبضہ کر لیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے ایجنٹس، مثلاً پاکستان میں بھی ایک صاحب نے جو کتاب لکھی، ایک سیکولر پارٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں لکھا کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچی یہودیوں کو تاکہ اسرائیل قائم ہو جائے. تو میں نے یہ سوال کیا ان کی پارٹی کے بعد، وہ تو مر چکے ہیں بیچارے، تو میں نے ان کی پارٹی کے جو اس وقت کے سربراہ ہیں ان کو خط لکھا، ان سے پوچھا کہ کیا مجھے آپ بتائیں، آپ اور میں پاکستانی ہیں، ہم سارے مل کے پاکستان کو بیچ سکتے ہیں؟ تو آج تک میرے پاس کوئی جواب نہیں آیا. تو یہی سوال میں نے بہت سی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا، سیمیناروں میں پوچھا کہ کیا ہم سب مل کر، مثلا ہم یہاں ڈی روڈ میں رہتے ہیں، یہ سادات کالونی میں رہتے ہیں، کیا آپ سارے سادات کالونی کے لوگ مل کر یہ سادات کالونی بیچ سکتے ہیں؟ اپنا وطن کوئی نہیں بیچ سکتا، وطن بکتا ہی نہیں. تو یہ جھوٹ ہے. تو یہ اس طرح کے الزامات پر فلسطینیوں میں لگائے گئے، ان کی مظلومیت کو ضائع کرنے کی کوشش کی، الٹا ان کی مظلومیت پہ نمک پاشی کی. یہ آج بھی ہوتی ہے، ابھی ہم آگے اس پہ بات کریں. بھارت 1948 میں یہ ہو گیا، فلسطینی نکال لیے گئے، فلسطینی بے گھر ہو گئے، بے وطن ہو گئے. اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. اب جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں سے امیدیں بہت زیادہ ہیں فلسطینیوں کی. جیسا میں نے بتایا کہ انہوں نے چابی بھی آج تک رکھی اور ان کا خیال تھا کہ ایک ہفتے میں ریسٹور ہو جائیں گے، اور یہ حق ہے. مثلا آپ کے پڑوسی محلے کے، میرے پڑوسی، ہمیں کبھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنے پڑوسیوں کی طرف پہلے بھاگتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری تھوڑی مدد کیجیے، یا ان کو کبھی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے. بھائی یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے اور ہمارا رائٹ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ. فلسطینیوں کے لیے بھی ہمارے عرب حکمرانوں نے بہت کوشش کی. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا ایگل چینج کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ تھا. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی لیے یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ فلسطینی مزاحمت کا ایک آپ کو دور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر ہم سمجھیں گے کہ آج کی مزاحمت کیا ہے. اب 1948 میں اسرائیل بن گئے، فلسطین پہ قبضہ ہو گیا، فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی ہو چکی. اب فلسطینیوں کی امیدیں کس سے ہیں؟ پہلا پڑوسی وہ مصر، دوسرا پڑوسی شام، تیسرا لبنان، چوتھا ادھر اردن، پانچواں عراق، چھٹا ایران. ایران اس وقت کیا ہے؟ اسرائیل کا دوست ہے، امریکہ کا پلر ہے مڈل ایسٹ میں، جو 1948 کا جو ایران ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ قریب قریب سارے یہی ہیں. اب فلسطینیوں کی امیدیں ان سے ہیں، انہوں نے حق ادا کیا، یہ نکلے، وہ مصر بھی نکلا، شام بھی نکلا، لبنان بھی نکلا، اردن بھی نکلا، انہوں نے جنگ لڑی، جنگ ہار گئے. 1948 میں کوشش کی لیکن اسرائیل نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، جو اسرائیل کے سامنے نہیں ٹک سکے. کیونکہ اسرائیل کو جو جتنا برطانیہ، ایک چیز میں بتانا بھول گئے کہ برطانیہ جس سے نکلا 14 مئی کو، اپنا سارا اسلحہ سہولیوں کے ہینڈ اوور کر دیا گیا. جتنا برطانوی فوج کا ویپن تھا، جو ان کی آرٹلری تھی، ساری سہولیوں کو دے دی گئی اور اس کو اس سے وہ طاقتور ہو گئے. فلسطینی تو بیچارے نکلتے تھے، فوج بھی نہیں تھی ان کے پاس، تو یہ تو کئی سالوں سے جدوجہد کر رہے تھے، اپنی ہڑتالیں کر رہے تھے، مظاہرے کر رہے تھے، کانفرنسیں کر رہے تھے، بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے تھے، لیکن یہ اپنی آزادی کی جنگ میں تھے. کیونکہ خلافت کا اصلاح تھا، خلافت کی فوج تھی، وہ ٹوٹ چکی تھی 1924 میں. اب ہوتا کیا ہے، یہ جنگ ہوتی ہے ہار جاتے ہیں. پھر 1956 میں ایک جنگ اور ہوتی ہے، یہ 1948 میں کہا جاتا ہے یوم نقبہ، 15 مئی کو یوم نقبہ کہا جاتا ہے. وہ نقبہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، وہ نقبت سے نکلا ہے، یعنی بہت بڑی تباہی. 1954 میں بھی کوشش ہوتی ہے، اسرائیل کو نہیں جیتنے دیتا، اسرائیل کو دھکیل لیتا ہے پیچھے، فوجیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کی. پھر ایک کوشش ہوتی ہے 1967 میں، 1967 میں، 1967 میں جب دوبارہ یہ عرب مل کے کوشش کرتے ہیں فلسطین کی خاطر، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اسرائیل ان کو اتنا مارتا ہے کہ القدس بھی ان سے چھین لیتا ہے، القدس کا علاقہ ان سے چھین لیتا ہے اور ان کو پیچھے دھکیل لیتا ہے. پھر یہ اور کمزور ہو جاتا ہے. وقت گزرتا ہے، 1973 میں پھر ایک جنگ چھڑتی ہے. اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مصر کی جو وادی سینا ہے، صحرائے سینا، اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر آ کے. شام کے اندر اگر آپ نے سنا ہو جولان کی پہاڑیاں، جولان پہ قبضہ کر لیتا ہے، وہاں پر آ جاتا ہے. اسی طرح اب کیا ہو گیا، پہلا مسلم دارالحکومت آپ کے ہاتھ سے نکلا جو فلسطین کا القدس 1967 میں نکل گیا، دوسرا قبضہ مصر پہ ہوا، تیسرا قبضہ سیریا پہ ہوا، سیریا کے علاقوں پہ. اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو نکلے تھے لڑنے یہ کمزور ہوتے چلے گئے، یہ الٹا لینے کی بجائے ان کو اپنی چیزیں لینی پڑی. اور اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے جو آپ نوجوان ساتھیوں کو سمجھ میں ہے کہ یہ جنگ کہاں لڑی جا رہی ہے، یہ فلسطین یعنی مقبوضہ فلسطین جو اسرائیل بن چکا ہے، مقبوضہ فلسطین کے اندر نہیں لڑی جا رہی ہے، یہ جنگ مقبوضہ فلسطین کے باہر لڑی جا رہی ہے. اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ اس جنگ کو ان کے بارڈروں پہ لڑ رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، وہ ان کو اندر ہی نہیں آنے دے رہا. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیل طاقتور بھی ہو رہا ہے اور پیچھے امریکہ کی سپورٹ بھی ہے، وہ ساری ابھی میں آگے چلنے کی بات کروں. اب 1978 آ جاتا ہے، 1978 میں وہ مصر جس نے دو جنگیں لڑی ہیں فلسطین کے لیے، جس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جس کی فوج بڑی طاقتور تھی، جس کے پاس بہت زیادہ وسائل تھے، نہر سوئس کنال کا بھی ابھی بتاؤں آپ کو کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ مصر جو ہے وہ کیا نام ہے، انور السادات تھا. انور السادات کے زمانے میں آ کر یہ مصر اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے جمال عبد الناصر ایک ریولیوشنری لیڈر ہے، انقلابی لیڈر ہے، لیکن وہ لیفٹ کا تھا، اسلامی ریزسٹنس میں وہ بلیو نہیں کرتا، ریزسٹنس میں بلیو کرتا ہے، فلسطین کے لیے وہ لڑنا چاہتا ہے، اسرائیل سے نفرت ہے، اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہا ہے، لیکن اسلامی ریزسٹنس سے دور ہے، اس کی اپنی تھاٹس ہیں، وہ لیفٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یو ایس ایس آر کا پارٹنر ہے. کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا اس زمانے میں دو بڑے بلاکس کا حصہ تھی، ایک امریکن بلاک تھا، دوسرا یو ایس ایس آر کا بلاک تھا، سوویت یونین. بہرحال اب اسی تناظر میں ان باتوں کو آپ نے وہ خود ہی تھوڑا سا وہ سمجھنا ہے، کیونکہ ہر بات اگر بیان کروں گا تفصیل سے تو بڑی ایک طویل تر ہو جائے گی بات. 78 کا مصر کیمپ ڈیوڈ میں جا کے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. یہ وہ مصر ہے جس نے سوئس کنال بند کی تو امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کی چیخیں نکل گئی 1954 میں. سوئس کنال سمندر کا ایک چھوٹا راستہ ہے مصنوعی، جہاں سے دنیا کی 13% تجارت جو ہے وہ بحری جہاز اس راستے سے گزرتے ہیں. اگر یہاں سے نہ گزرے تو ان کو کئی 100 کلومیٹر کا لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے، جس سے کاسٹ بڑھ جاتے ہیں، جس سے ان کی جو مہنگائی کا سلو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں. تو وہ مل سکتا ہے. 78 میں کیا کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسرائیل سے دوستی کر لیں، تعلقات کر لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں. مصر 1978 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے، یہ مصر ختم ہوتا ہے اس معاملے میں. اب کیا ہوتا ہے، 78 میں مصر ختم، 67 میں القدس جا چکا ہے، اب 78 میں وہ مصر چلا گیا. 78 میں ہی ایک طرف مصر کے سرنڈر ہوتا ہے کیمپ ڈیوڈ میں، دوسری طرف اسرائیلی فوجیں لبنان پہ چڑھ کر لبنان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لبنان پہ حملہ کرتی ہیں بہت بڑا، اسرائیل کی فوجیں زمینی کارروائی کرتی ہیں، وہاں پہ داخل ہو جاتی ہیں زمین سے، فضا سے اور سمندر سے، اور لبنان پہ قبضہ ہو جاتا ہے. یہاں میں رک کر آپ کو ایک واقعہ بھی پیش کرتا جاؤں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس زمانے میں 1978 اور 1982 تک یہ 4 سال بڑے سخت تھے لبنان کے لیے. یہاں ابھی حزب اللہ بھی نہیں بنی تھی، یہاں پر ابھی اسلامی مزاحمت بھی کھڑی نہیں ہوئی تھی، اور یہاں بڑی ایک سخت قسم کی صورت حال تھی. لیکن اس کے باوجود 1982 میں یہ بات مجھے یاد آ گئی، اسی لیے بتا رہا ہوں، شہید عماد بونیا رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، شہید عماد آج رضوان. 1982 میں امریکہ کا ایک فلیٹ آتا ہے، فلیٹ یعنی جو بحری شپ ہے، جنگی شپ جو سمندر سے آتا ہے اور لبنان کے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے، سمندری بارڈر پہ. اس کا نام کیا ہے، نیو جرسی فلیٹ. نیو جرسی یہاں پہ آتا ہے 1982 میں، اور اس پر ایک صحافی جوزف ابو خلیل عمل نامی اخبار میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیو جرسی کی ہیبت، یعنی ایک بہت ہیبت ناک ان کا شپ تھا جس کی بڑی طاقت تھی، جس کے بڑے چرچے تھے کہ بھائی یہ بہت ناقابل شکست قسم کا جہاز ہے، یہ جہاں جاتا ہے جیسے آج کل آپ سنتے ہیں کہ یہ بحری بیڑے آتے ہیں، اسی طرح کا ایک بحری بیڑا تھا نیو جرسی. نیو جرسی جب آتا ہے تو جوزف ابو خلیل یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ نیو جرسی کی ہیبت اور دہشت کے سامنے مظلوموں کا خدا کہاں ہے. اس سوال کو پڑھنے کے بعد یہ اخباروں میں یہ ہیڈ لائن چھپتی ہے. اس سوال کے چند دن بعد امریکن نیول بیس کے اوپر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور 241 امریکی فوجی وہاں پہ واصل جہنم ہو جاتے ہیں. سب میری جو میرین کمانڈوز ہوں گے، اسپیشل کمانڈو 241 کمانڈوز ہوں گے، واصل جہنم ہوتے ہیں، اور اس کاروائی کے پیچھے شہید عماد رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں جو اس کو 1982 میں نام دیتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں اسی اخبار کو لکھ کر بھیجتے ہیں کہ نیو جرسی کی حیبر کہاں ہے جبکہ مظلوموں کا خدا یہاں پر ہے, کہ جس نے 241 لاشیں بھی نہیں ملنے دی, چل گئے تو رات ہو گئی, لاشیں نہیں ملی اس کے بعد. یعنی یہ واقعات بھی یہ اسلامی مزاحمت سے دوبارہ 1978 میں یہ آ گئے اسرائیل کو, یہاں پر انہوں نے لبنان میں فوجیں اتاری. اب آپ دیکھیے کہ 48 سے 78 تک کا زمانہ جو عرب تھے اپنا حق ادا کیا, کوشش کی, فلسطین کے لیے نکلے بھی, مار بھی کھائی, اپنے علاقے بھی دے بیٹھے, نقصان بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن 78 میں آ کر کیا ہو گیا, لبنان چلا گیا, مصر چلا گیا, شام کمزور ہو گیا, اب کیا بچا, عراق بھی خالی ہو گیا, اب کچھ ہے ہی نہیں پیچھے, کون لڑے گا ان کے لیے, کوئی نہیں لڑ رہا. لیکن 79 کے اندر آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہ اس خطے کی ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں, یہاں پر یہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ 79 میں کیا ہو رہا ہے, ایران کے اندر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک انقلاب آ جاتا ہے, وہاں پہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے, اور اس انقلاب کے کامیاب ہوتے ہی جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہلا کام کرتے ہیں وہ ایران میں موجود اسرائیلی سفارت خانے کو بند کر کے 11 فروری کو ادھر فلسطینی جھنڈا لگا کر وہ فلسطینی صدر یاسر عرفات کو پیش کرتے ہیں. یہ پہلا سب سے پہلا کام ہے جو وہاں پہ کیا جاتا ہے. اس کام نے, صرف اس کام نے پوری فلسطینی تحریک کی قسمت بدل دی, پوری کی پوری جو فلسطینی تحریک جو دب گئی تھی ان عرب کوششوں کی وجہ سے, کوششیں یعنی یہ کوئی خطر خراب نہیں تھی, خدا نہ خاصا یہ کوششیں خالص تھیں, لیکن چونکہ ناکامیاں ہو رہی تھیں مایوس ہو گئے تھے, عرب قومیں مایوس ہو گئی تھیں, خود فلسطینی مایوس ہو گئے تھے, وہ کہتے تھے اب کیا بنے, وہ اس چیز پہ اگری کر گئے تھے, بس ٹھیک ہے اب تو نکل جائے گا ہاتھ سے سب, بس جیسے ہوتا ہے کہ بھائی اب کیا کریں گے, کون ہے ہمارے پیچھے, جو جنہوں نے لڑنا تھا وہی بیٹھ گئے, تو ظاہر ہے کہ فلسطینی کیا سوچیں گے. لیکن 1979 کے انقلاب نے جب پہلا اقدام کیا, دوسرا اقدام کیا کہ یاسر عرفات جو ایران کے پہلے اسٹیٹ گیسٹ بن کر ایران آئے, حضرت امام خمینی کے ساتھ ایسی اسی فرش پہ بیٹھے, ان بات چیت کی, اور یاسر عرفات نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑا زلزلہ دیکھ رہا ہوں. اس انقلاب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سرزمین فلسطین اور اس پورے خطے میں اس کو ایک زلزلے سے تشبیہ دیتا ہوں, کہ یہ بڑا زلزلہ ہے جو اسرائیل کو لے ڈوبے گا. اور اس کے بعد یاسر عرفات نے امام خمینی سے کہا کہ ہم واقعی مایوس ہو چکے تھے, یہ سارے حالات جو ہو رہے تھے 78 تک, یہ اسی سینیریو میں انہوں نے بات کی, کہا کہ ہمیں اب امید نہیں تھی کہ ہم کبھی کھڑے ہو سکیں گے اسرائیلی مقابلے میں, لیکن آپ کے اس انقلاب نے اور آپ کی جو یہ سپورٹ ہے اس نے ہمیں یہ باور کرا دیا ہے کہ ہمیں لڑنا ہے جا کر, اور اب ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ, نئے جنون کے ساتھ ہم اسرائیل کا مقابلہ کریں گے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک باپ, ایک والد آپ کی شکل میں پیچھے موجود ہے جو ہماری پشت پناہی کرے گا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھے اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں سے فلسطین کی جو مزاحمت ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا, جو 78 تک کی مزاحمت ہے وہ لیفٹسٹ بلاک کیا, ساری سیریا لیفٹ ہے, وہ مصر وہ لیفٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اردن والے بھی ایسے وہ تھے, اسی طرح یہ سارا کیا تھا, زیادہ تر وہ لیفٹسٹ تھے, وہ لیبیا بھی وہی تھا, وہ لیبیا جو ہے وہ ہمیشہ وہ USSR میں بلاک ہو رہا. لیکن 1979 کے بعد فلسطینی مزاحمت نے ایک نیا رخ پکڑا, اسلامی مزاحمت دیر ہوتی چلی گئی, اور امام خمینی کی جو پالیسی تھی اور پھر یوم القدس کا قرار دینا, یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس نے فلسطین کے مسئلے کو ایک نئی جہت بخشی. پھر آپ نے دیکھا کہ لبنان کے اندر حزب اللہ بن گئی, اسی طرح 1987 کے اندر آپ نے دیکھا کہ حماس بن گئی, اس سے پہلے جہاد اسلامی فلسطین میں آلریڈی کام کر رہے تھے شہید فتح شکاتی رحمۃ اللہ علیہ, جو وہاں فلسطین میں رہتے ہوئے حضرت امام خمینی کے ریڈیو کے اوپر خطبات سنتے تھے اور ان کو ہاتھ سے لکھ کر اور اپنے کارکنوں کے اندر تقسیم کرتے تھے پڑھنے کے لیے, شہید فتح شکاتی جو جہاد اسلامی کے سربراہ تھے, کمانڈر تھے, بہت ان کی خدمات ہیں, جن پہ کبھی پھر ان شاء اللہ بات کریں گے. یہ ایک تاریخی حقائق تھے کہ جو 1979 تک آتے ہیں, پھر 1982 کا زمانہ ہے, پھر حزب اللہ بنتی ہے, پھر اسرائیل کو باقاعدہ ایک ریٹیلیشن ملتی ہے, جیسا میں نے شہید عماد کا ایک واقعہ آپ کو سنایا کہ جب انہوں نے اپنی حیبت کے آگے خدا کی حیبت کو جھٹلانے کی کوشش کی, کیونکہ ہمارے مجاہدین نے ان کو اللہ کی حیبت اپنے کارناموں سے دکھائی, پھر فلسطین کے اندر جو جہاد شروع ہوا وہ بھی آگے بڑھا, اسی طرح پھر ایک نئی صورتحال بنی جس نے اسرائیل کے قدموں کو روک دیا, وہ اسرائیل جو مسلسل آگے بڑھ رہا تھا, اور پھر وہ نقطہ آپ یاد رکھیں کہ جو جنگوں کو باہر لڑ رہا تھا, یہ فوجیں کہاں ہیں, لبنان میں لڑ رہی ہیں, شام پہ قبضہ کر رہی ہیں, وادی سینا پہ قبضہ کر رہی ہیں, اندر کچھ نہیں ہو رہا, اس کے اندر سکون ہے, اندر پیسفل ہے سارا کچھ, باہر اس نے سارا کچھ خراب کیا, اور جو اس کے اگلے ٹارگیٹ تھے وہ کیا تھے, لبنان کے بعد اس نے جب 1978 میں وہ لبنان آیا تھا تو اس کا جو اگلا ٹارگیٹ تھا وہ شام تھا, لیکن لبنان میں کیونکہ اس کو ریزسٹنس مل گئی اور 4 سال تک وہ وہاں پہ الجھ گیا. 82 میں ایک نئی ریزسٹنس کھڑی ہو گئی حزب اللہ باقاعدہ گروپ کی شکل میں آ گئے. اس سے پہلے بھی چھاپہ مار کاروائیاں ہمارے یہ نوجوان بھی کرتے تھے, سارے مل کر شیعہ سنی نوجوان سب مل کے کرتے تھے, لیکن 1982 کے بعد اس کے قدموں کو روک دیا گیا. 18 سال اسرائیل جیسی طاقت کو 18 سال لبنان کی سرزمین پر ان حزب اللہ کے جوانوں نے روکے رکھا, شام پر نہیں جانے دیا. جو اگلا ٹارگیٹ تھا اس کا شام, اس کے بعد عراق, ایران, اسی طرح پاکستان, اور پھر آگے اس نے ہر جگہ جانا تھا, سعودی عرب تک جانا تھا, گریٹر اسرائیل کے وہ نقشے اس نے بنائے ہوئے تھے. انہوں نے 18 سال اس کے سامنے جدوجہد لڑے, اور بالآخر آپ نے یہ دیکھا کہ 25 مئی 2000 کو اسی زمانے میں آج سے 24 سال پہلے غاصب صہیونی حکومت کی فوجیں لبنان چھوڑ کر فرار کر گئی, بھاگ گئی. باقاعدہ بھاگتے ہوئے دیکھا. اگر آپ کو پرانی ویڈیوز اگر آج دیکھ لیں, میں اس زمانے میں 2001 میں جب میں اسی طرح دوستوں کے ساتھ جب آئی ایس میں تھا تنظیم میں, تو ہم وہ ویڈیوز البنان کے چینل پہ دیکھتے تھے کہ وہ خواتین کو چاولوں سے استقبال کر رہی ہیں. وہ ویڈیوز آج بھی مل جاتے ہیں اگر آپ ڈھونڈیں. یہ وہ واقعات تھے, دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسرائیلی فوج بھاگ رہی ہے وہاں سے, اور وہ اسرائیل جو دنیا پہ قبضے کر رہا تھا بھاگ رہی ہے پہلی دفعہ زندگی میں 2000 میں. اب ان کا پلان بھی چینج ہو گیا. 2000 میں پہلی دفعہ شکست ہوئی اسرائیل کو, دنیا نے دیکھا, انہوں نے نیا پلان ترتیب کیا. 2001 میں آپ دیکھیے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. میں جلدی جلدی گزرتا ہوں. 9/11 کے بعد پلان چینج ہو گیا, امریکہ فرنٹ پر آ گیا, امریکہ نے اپنی فوجیں افغانستان پر اتار دی. جو پلان ادھر سے چلا تھا اب اس پلان کو دوسری طرف سے شروع کیا. مقصد ایک ہی ہے کہ وہ ایشیا پہ کنٹرول رکھنا ہے, ایشیا کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے, پاور کو ایشیا میں شفٹ نہیں ہونے دینا ہے. ایشیا کمزور رہے گا. کیوں رہے گا ایشیا کمزور؟ کیونکہ سب سے زیادہ وسائل ایشیا میں ہیں, سب سے زیادہ ہیومن ریسورس ایشیا میں ہے, سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز ایشیا میں. ہر دنیا کی توانائی, ہر دنیا کی بہترین چیز اس برِ عالم کے اندر موجود ہے. اسی طرح افریقہ میں بھی موجود ہے. انہوں نے افریقہ کو بھی خراب کیا, ایشیا کو بھی خراب کیا. ان کے پاس کیا ہے؟ وہ یورپ کے پاس. کہ اگر اقبال کے شعر کا سہارا لگتا ہے, انگلیس کو فقط یورپ کی مشینوں کا سہارا. ان کے پاس صرف مشینیں ہیں. اگر یہ کوئی پروڈکٹ بنائے, مثال کے طور پہ یہ موبائل فون بنائے, کون خریدے گا؟ کہ یورپ میں اتنی عوام ہے, کہ اتنی پاپولیشن ہے, پورے یورپ کی پاپولیشن اٹھا لیں, پورے آپ امریکہ کی اٹھا لیں, تو سب سے زیادہ پاپولیشن آپ کی ایشیا میں ہے. 1.5 ارب کا تو چائنا ہے, 1.5 ارب ہے, 1.5 کروڑ انڈیا ہے, 3 ارب تو یہی ہو جاتے ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے ملک آپ ہمارے طرح کے 25 کروڑ والے, 30 کروڑ والے ملائیں, تو یہ سارے ملا کے دنیا کی 7.5 ارب آبادی میں سے 4 ارب تو یہی بن جاتے ہیں جو آپ کو ایشیا میں ملتے ہیں. تو یہ ایک جنگ کا سینریو یہ بھی ہے کہ یہ ایشیا میں اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے تھے. ایشیا کے اندر کیا ہے؟ گیس کے سب سے بڑے ذخائر ہیں, قطر کے پاس ہیں, ایران کے پاس ہیں, عراق کے پاس ہیں, لبنان کے اندر ہیں, ٹھیک ہے نا, سیریا میں ہیں, تیل یہاں پر ہے, ٹھیک ہے, تیل کے ذخائر آپ دیکھ لیں کہاں پر ہیں, سعودی عرب میں, عراق میں, ایران میں, سارے کچھ آپ کے پاس ہے, قطر میں, یہ سارا کچھ یہاں پر ہے, ایشیائی ممالک کے اندر. پھر ادھر یہ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں, یہ جو آپ کے قازقستان, افغانستان, تاجکستان, یہ سارے یہاں پر بہت کچھ ہے, جنوب میں بہت کچھ ہے, یعنی کیا کچھ نہیں ہے اس پورے ایشیا کے اندر. تو یہ جنگ کیا ہے؟ ہمیشہ سے اس جنگ کا ایک پہلو معاشی پہلو ہی تھا, جو اسرائیل بنانے کا بھی ایک پہلو تھا. کیونکہ بہت ساری ڈبیٹ لمبی ہے, میں صرف سرسری ایک پوائنٹ وائز آپ کو بتاتا جا رہا ہوں بیچ میں لوگوں کے, کہ ایک پہلو معاشی بھی تھا, ایک سیاسی تھا, ایک معاشی تھا, اور ایک مذہبی تھا. ایک جنگ ان کی اسلام کے ساتھ ہے, کہ اسلام فوبیا جس کو آپ کہتے ہیں, کہ اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دیں, اس کے لیے کیا سازشیں کی وہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک جنگ ہے کہ دنیا کے اقتصاد پہ کنٹرول رکھنا ہے, دنیا ہماری محتاج ہے, ہم نے دنیا کو محتاج بنا دیا. ایک جنگ ہے سیاسی, کہ سیاست میں ہم سپر پاور ہیں, جو وہ سپر پاور شپ اپنی کھو رہا اور کھو چکا ہے تمہیں. یہ خلاصہ ہے. 2001 میں امریکہ کی اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے, نیو مڈل ایسٹ کی ٹرمنالوجی آ جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ پرانے, نیو مڈل ایسٹ بنایا جائے, پہلے کیا تھا؟ گریٹر اسرائیل تھا. اب گریٹر اسرائیل کو تھوڑا پیچھے کر کے کہا گیا کہ نیو مڈل ایسٹ بنائیں گے. نیو مڈل ایسٹ کیا ہے بھائی؟ نیو مڈل ایسٹ یہ ہے کہ اب انہوں نے 9/11 کیا, اس پہ بہت ساری تھیوریز موجود ہیں, ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. بعد میں بہت ریسرچ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ سی آئی اے خود اس میں انوالو تھی اپنے لوگوں کا قتل عام کرنے میں, اور اس کو بہانہ بنا کر وہ مشرق وسطی میں, یہ سینٹرل ایشیا میں, اور یہ ویسٹ ایشیا کے اندر یہ داخل ہونا چاہتے تھے تاکہ یہاں ان کا ڈائریکٹ کنٹرول ہو جائے. کیونکہ ادھر جو کنٹرول ٹوٹ گیا تھا 1982 سے, آپ دیکھیں نا کہ ان کا پلان ہی ختم ہو گیا. ان کی اتنی ذلت ہوئی کہ 18 سال وہ ان کو وہیں پہ ہی روک دیا گیا, ایک جگہ پہ وہ شام نہیں جا سکے. چند گھنٹوں میں جو حکومتوں کو ہلا دیتے تھے وہ 18 سال سے اٹک گئے. اب افغانستان میں فوجیں آ گئیں آپ کے سامنے 2001 میں, افغانستان میں فوجیں آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف ایران ہے, سمجھ جائیے کیا مطلب ہے. اسی طرح 2003 میں 2 سال کے اندر اندر وہ صدام جس کو امریکہ یورپ سپورٹ کرتے تھے ایک زمانے میں کہ بھائی تم ایران پہ حملہ کرو اور ایران کو بنیا بیٹھ کر دو, اس کا انقلاب ختم کر دو, اس کو پلنے پھولنے نہ دو, اس نے 1980 میں حملہ کیا, آپ کو پتا ہے ساری باتیں, کس کی مدد سے کیا؟ 36 مغربی ممالک صدام کی پشت پناہی کر رہے تھے ایران کے خلاف. اس صدام پر انہوں نے الزام لگایا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, یہ ویپن دیے کس نے تھے؟ اس کو نہیں بنایا جا سکتا, یہ ویپن آپ نے دیے تھے جو اس نے ایران کے خلاف استعمال کیے تھے. ایران میں آج بھی ان ہتھیاروں کے جو استعمال شدہ لوگ ہیں جن پر استعمال ہوئے تھے وہ تعصبات والے رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں, بیچارے معذور ہیں, وہ ان کی جلدیں کھل چکی ہیں, وہ ایک خاص قسم کے کیئر سینٹر پہ وہاں رہتے ہیں, ان کی زندگیاں ایسی ہیں یعنی کیمیکل بومنگ. کس نے دی تھی اس میں؟ یہ آپ نے امریکہ نے دی تھی. اب اس کے اوپر بہانہ بنا کے ایک افغانستان کنٹرول ہو گیا, پاکستان آلریڈی ان کے پاس کنٹرول میں تھا, جنرل مشرف کا زمانہ تھا. مشرف کو انہوں نے کلیئرلی کہا تھا, اس کو کہا تھا کہ یا تو جنگ میں شامل ہو جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو. مشرف نے پہلا آپشن چوز کیا اور کہا کہ ہم جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر افغانستان کے ہمارے ساتھ آج تک تعلقات یہ خراب ہے. اس پہ ایک اور ڈیبیٹر میں کبھی بات کریں. بہرحال پاکستان ان کے پاس ہو گیا, افغانستان میں ان کی فوجیں بیٹھ گئی, اب کیا بچتا تھا پیچھے؟ اب عراق ہے, جو پلان ادھر سے چلنا تھا اب ادھر سے چلنا شروع ہو چکا ہے. افغانستان گیا, پاکستان ہاتھ میں ہے. اب وہ عراق میں بھی 2003 میں انہوں نے یہ بہانہ بنا کر فوجیں اتار دی اور عراق میں کنٹرول کر لیا, شکل و غارت کی, وہاں پہ فرقہ واریت پھیلائی. عراق میں کبھی فرقہ واریت نہیں ہوئی, جو لوگ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ وہاں کے کبھی شیعہ سنی آپس میں نہیں لڑتے تھے, لیکن جس زمانے میں امریکہ وہاں پر کنٹرول کر کے رہا اس زمانے میں وہاں پر شیعہ سنی فسادات بھی ہوئے, وہاں پر فرقہ واریت بھی ہوئی, وہاں پہ لڑائیاں بھی ہوئی, وہاں پہ کروائی گئی, ان کے بھی لوگ مارے گئے, ان کے بھی لوگ مارے گئے, حتیٰ کہ مزارات مقدسہ کے اوپر دھماکے کیے. آپ کو یہ ساری باتیں اچھی طرح پتہ ہیں, یہ سب ان کے زمانے, بڑے بڑے علماء کرام کو قتل کیا گیا دھماکوں میں, نجف اشرف جیسی مقدس مقام میں دھماکے کیے, یہ سب امریکی کر رہے تھے. لیکن جب وہاں سے وہ نکلے ہیں آج, آج آپ دیکھیں آج کا عراق کیسا ہے, آج آپ کو وہاں پہ یہ جھگڑے یہ نہیں ملتے, یہ بہت صورتحال چینج ہے, لہٰذا یہ اس کی جڑ ہے. انہوں نے عراق کو کنٹرول کیا, اب یہ اور آگے بڑھنا چاہتے تھے. 2005 میں یہ 2003 میں ہم آ گئے, 2005 میں ان کا پلان تھا کہ ایک دفعہ یہ غزہ کے اوپر حملہ کریں. اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں کہ کیا تھا. 2005 میں ان کا پلان تھا وہ غزہ پہ حملہ کریں, لیکن غزہ کے اندر جو مزاحمت تھی وہ اس وقت اتنی طاقتور نہیں تھی کہ جو اس حملے کو برداشت کرے. یہ انٹیلیجنس کی معلومات حزب اللہ کے کمانڈ سینٹر کو مل گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر ایک بڑی جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے اور غزہ کے علاقے کو خالی, 2005 سے پلان ہے, یہ ابھی سے نہیں ہے, 2005 میں وہ خالی کرانا چاہتا ہے. حزب اللہ نے اپنی اسٹریٹجی بنائی اور حزب اللہ نے 2006 کے دوران جب یہ پلاننگ ان تک آ رہی تھی, 2005 کے آخر میں ان کے سامنے آئی تھی, رفتہ رفتہ یہ بھی واچ کر رہے تھے اور انہوں نے فلسطینیوں کو بھی متنبع کیا تھا کہ بھائی آپ تیار رہیں, لیکن اس وقت مزاحمت بہت زیادہ طاقت میں نہیں تھی, پتھر تھے بہت زیادہ, کلاشن کوفے تھی, خنجر تھے, اور بس یہ سب تھا, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. حزب اللہ نے یہ پلان کیا کہ 2006 کے اندر انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم اس جنگ کو کسی طرح ٹال لیں کہ وہ فلسطین پہ جنگ نہ لگے, کیونکہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, یہ غزہ کا علاقہ برباد ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا اور ہمارے لیے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو حزب اللہ نے 2006 میں ایک کاروائی پلان کی اور 2 اسرائیلی فوجیوں کو سرحد کے پاس جا کے, لبنان کی سرحد سے دوسری طرف جا کے 2 فوجی اغوا کر لیے, جو اسرائیل کے تھے ان کو وہ زندہ پکڑ کے یہاں پر لے آئے. جب یہ زندہ پکڑ کے لائے اور شور مچ گیا اسرائیل میں کہ بھائی یہ فوجی پکڑے گئے اسرائیل کو, اسرائیل نے کہا چھوڑو ورنہ حملہ کریں گے ان کو, کیونکہ پہلے سے یہ انٹیلیجنس معلومات تھی کہ اسرائیل آلریڈی جنگ کی تیاریوں میں ہے, تو انہوں نے بھی اپنی تیاری 6-8 مہینوں میں پہلے سے کر رکھی تھی. فوجی پکڑ لیے, پوری دنیا نے زور لگایا کہ فوجی چھوڑ دو. سید حسن نصر اللہ نے ٹی وی پر آ کے پریس کانفرنس کی, میڈیا کے سامنے 2 سے 3 منٹ کی پریس کانفرنس تھی. اس پریس کانفرنس میں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان 2 فوجیوں کو ہم سے نہیں چھڑا سکتی, ماں سوائے ہمارے شرائط پر فلسطینی قیدیوں پر تباہ. اس کے بعد اسرائیل اس سے میں اگر سلوار پڑھوں, معذرت میں उस जंग में 2006 में जब यह हुआ, इसलिए कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे इसराइल, उससे मैं था और प्लान तो पहले से ही था। उन्होंने ये जंग गजा की बजाय लुबनान में मुसलत कर, ये हिजबुल्लाह की कामयाबी थी। उसने दुश्मन की स्ट्रेटेजी को नाकाम किया, दुश्मन वहाँ जाना चाहता था, दुश्मन को अपनी तरफ ले आया और 33 दिन तक उनके साथ लड़ाई की। अब ये 2000 आप देख लीजिए, सन 2000 से 2006 तक का जमाना, अफगानिस्तान चला गया, हाथ से इराक चला गया, पाकिस्तान कंट्रोल में है, अब ईरान की गिरफ्त भी घेरा तंग हो गया इस तरफ, तीनों तरफ से बॉर्डर लगते हैं, इराक से भी ईरान का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान से भी लगता है और अफगानिस्तान से भी लगता है, ये शिकंजा होगा। तो ये एक पूरा सिलसिला था। और फिर इसके अंदर जो आखिरी इन्होंने कोशिश की इस खत्ते के अंदर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए, जो जंग इन्होंने लड़ी इसराइल के बाहर, वो क्या थी, वो दाइश थी। वो 2011 की बात, 2009 के बाद हम आ गए 2011 में एक नया प्लान किया, फिर इन्होंने दाइश के जरिए इन्होंने हमला किया। दाइश को बनाने का एक मकसद क्या था कि दाइश का मतलब क्या था, दाल अलिफ आइन शीन, दाइश दौलत इस्लामिया ईरान व शाम, दौलत इस्लामिया यानी हुकूमत इस्लामिया। क्या हुकूमत इस्लामी की शक्ल ऐसी होती है, दहशतगर्द शक्ल होती है, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले इस गुफ्तगू में अर्ज किया था कि इनका पहला दुश्मन कौन है, इस्लाम। पहली दुश्मनी जो है इनकी वो क्या है, वो इस्लाम से है। दौलत इस्लामिया लफ्ज बनाना इस बात को साबित करता है कि ये इस्लाम के दुश्मन, क्योंकि इन्होंने दौलत इस्लामिया बनाई, उसने काम क्या किया, उसने माओ के बेटों में बच्चों को कत्ल कर दिया, उसने खवातीन की बेहरमती की, गांव के गांव चला दिए, लोगों का बरबरीत सफाकियत से कतलेआम किया, क्या ये इस्लाम था, लेकिन नाम क्या दिया था, दौलत इस्लामिया। दौलत अरबी में दौलत, हुकूमत हुकूमत में इस्लामिया इस्लाम, शाम और इराक, इन्होंने क्या किया, इस्लाम के नाम पर यह हुकूमत बनानी थी। क्या हुकूमत इस्लाम ऐसी होती है, जो गवारत करती है, लोगों को मारती है, माओ के बेटों में बच्चों को चाक कर देती है, ये सब काम इन्होंने किया, क्योंकि उनकी दुश्मनी इस्लाम से थी, वो इस्लाम को बदनाम, एक तीर से कई शिकार करते थे कि इस्लाम की बदनाम करें, खत्ते को भी डिस्टेबलाइज करें। अब सीरिया को तोड़ने की प्लानिंग, इराक को तोड़ने की प्लानिंग, ये इनकी आखिरी कोशिश थी, जो 2019 में इस्लामी मुज़ाहमत ने ख़त्म कर दी। क्योंकि बाद में इस्लामी मुज़ाहमत पे आ गई तो एक और नुकता असर हुआ कि शेख कासिम सुलेमानी ने सिर्फ फ़लस्तीनियों को ताकतवर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अमरीका का ये मनसूबा था कि खुद फ़लस्तीनी कमज़ोर रहे, फ़लस्तीन के अतराफ़ में जितने फ़लस्तीन के सपोर्टर थे ये भी कमज़ोर रहे, और ये 48 से आपने देखा कि इनको कमज़ोर किया गया मार मार, और ये कमज़ोर हो गए, ये लड़ने के काबिल नहीं रहे। लेकिन शेख कासिम सुलेमानी ने इस स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट जो काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई, वो क्या थी, शहीद देगा इन सबको ताकतवर करो, शाम को ताकतवर करो, इराक को ताकतवर करो, फलस्तीन को ताकतवर करो, लबनान को ताकतवर करो, अंसारुल्लाह यमन को ताकतवर करो। जब ये ताकतवर हो जाएंगे तो ये खुद फलस्तीन की सपोर्ट करेंगे, और आज आप खुद ये वाकया देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह लबनान में क्या कर रही है। 8 अक्टूबर से इसराइल के साथ मुसलसल नंबर करना है, 2500 जवान, कीमती जवान, यानी कीमती भी लफ्ज छोटा है, शहीद हो चुके हैं, किसके लिए दे रहे हैं, फलस्तीन के लिए दे रहे हैं, अलकुद्स शरीफ के लिए दे रहे हैं, हदफ वाज़ह है कि इसराइल को मिटाना है। ये शहीद अमार दुनिया की फिक्र है, उनकी फिलोसफी है। इसी तरह ये हमारे अंसारुल्लाह क्या कर रहे हैं, उन्होंने खतरे को अपने ऊपर लिया हुआ, वो समंदर के अंदर बैरी जहाजों को रोक रहे हैं, इसराइल की तरफ ना जाने दे रहे हैं, ना इसराइल से किसी को आने दे रहे हैं। अमरीका ने धमकियाँ दी, उन्होंने 2 अमरीकी जहाजों को उड़ा दिया है, किसी को नहीं देख रहे अपने सामने। आज उनके खिलाफ यूनाइटेड नेशन की सलामती काउंसिल में करारदाद पेश की है, 15 में से 11 अरकान ने उसमें जो है ना वो हक में वोट दिया और कहा है कि यमन ये हमले को बंद कर दे, अगर ये बंद नहीं करता तो फिर अमरीका कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि आ जाओ तुम कार्रवाई करो, हम तय हैं। सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन उसी ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर अमरीका इसराइल बरतानिया मगरब यमन से जंग लड़ेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा हम मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो कीमती चीज़ें हमारी वो हमारी जाने हैं जो हमसे छिन जाएंगी, हम मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कोई गम नहीं है, लेकिन हम डरते हैं अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा ना की तो अल्लाह ताला हम पर अदाब हासिल ना कर दे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हम कर सकते हैं वो ना करें तो ये ना हो कि खुदा हम पे अदाब हासिल कर दे। अमरीका क्या करेगा, मार देगा, इसराइल क्या करेगा, बम मारेगा, मारा जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो हम ताकत रखते हैं, जितनी हमारे हाथ में कुव्वत है, अगर हमने वो काम ना किया तो ये यही हमें यह खुदा का खौफ है कि खुदा हमें हम पर अदाब लागू ना करे। तो एक फिक्र है, ये शहीद कासिम सुलेमानी ने इस खत्ते को ताकतवर किया है, जो यहाँ तक हमें 2019 की बात। अब मुख्तसर हमारे मौलाना साहब आ गए, दुआ का टाइम है, 5-10 मिनट बस मेरी इजाज़त हो तो मैं بہت ساری باتیں جو حالات کے مطابق تھیں وہ میں نے چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ نوجوانوں کو دیکھ کر میں نے چاہا کہ ایک بیک گراؤنڈ اور اس کے حساب سے جو اسلامی مزاحمت کا ایک وہ ہے تسلسل وہ بیان کیا جائے. اب طوفان الاقصیٰ جو ہو گیا 7 اکتوبر کو، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیوں ہوا ہے، کیوں آیا بھائی، کیوں کیا گیا، کیا مسئلہ تھا، فلسطین کیوں خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، انہوں نے مار کھا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ 75 سالہ ظلم کا یہ جواب ہے. 75 سال میں جو یہ ظلم کیا گیا ہے فلسطینیوں پر، جو خطے پر ظلم ہے، یہ اس کا جواب ہے. یہ صرف فلسطین کا جواب نہیں ہے، یہ ہر اس دہشت گردی کا جواب ہے جو امریکہ اسرائیل نے اس پورے خطے میں کی ہے. یہ طوفان الاقصیٰ نے اس کا جواب دیا اور ایک ایسی کارروائی کی ہے کہ جس کو دنیا کی آج جو انٹرنیشنل پولیٹیکل تھیوریز ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا، کیا یہ معجزہ تھا، کیا یہ کوئی خواب تھا، یہ کیا تھا؟ آج تک ابھی تک وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، ان کی سمجھ سے باہر ہے، آپس میں پھوٹ پڑتی جا رہی ہے. لیکن یہ کام انہوں نے کیا، یہ ان کا حق ہے. یونائٹیڈ نیشن کا چارٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھروں پہ قبضہ ہو جائے، آپ کے وطن پہ قبضہ ہو جائے، آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہو جائے، تو آپ کا یہ حق ہے کہ غاصب کے ساتھ آپ لڑیں، اس کے ساتھ مقابلہ کریں، اور ضرورت پڑے تو مسلح کی ضرورت پڑے. صرف نہ یہ نہیں کہ خالی آپ کو لڑیں بلکہ مسلح ہو کے لڑیں، یونائٹیڈ نیشن کا چارٹر کہتا ہے. تو یہ ان کا ایک قانونی حق ہے، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اخلاقی اور سیاسی حق ہے کہ وہ لڑے. اور پھر یہ حماس کیا ہے؟ یہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے الیکشن جیتا ہے، وہاں ان کا وزیر اعظم ہے وہاں پر. یہ ایک ڈیموکریٹک پاور ہے. جس ڈیموکریسی کا نعرہ یہ مغرب ہمیں لگاتا ہے تو یہ ڈیموکریسی، بھائی یہ لوگوں نے ووٹ دیے ان کو، 23 لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے وہاں پہ حکومتیں دی ہیں، یہ کوئی ایسے عام سے لوگ تو نہیں ہے. آپ ان کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. بہرحال یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ بہت ہی پراپر اور جس کو کہنا چاہیے کہ صحیح کام ہے. اور پھر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، نادان ہے، ان کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا، ان کو پتا نہیں تھا کہ اسرائیل یوں کرے گا. بھائی آپ سے زیادہ پتا ہے، آپ جو گھر میں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں ان سے زیادہ ان مجاہدین کو پتا ہے جو گراؤنڈ پہ لڑتے ہیں 2 سال سے. اسرائیل میں نے آپ کو کبھی ایک جملہ بیچ میں کہا تھا کہ 2005 سے کیا پلاننگ تھی، غزہ کو خالی کرنا تھا. کیوں کرنا تھا آپ پتا؟ انہوں نے 2 سال پہلے بھی ایک وہ جنگ لگائی تھی. ایک جواب اور دے دوں کہ کیوں کیا، اور نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہیں کہ نہ کرتے تو کیا تھا. رمضان المبارک میں 2021 میں آپ کے سامنے گزرا ہے، یہ بھی نوجوان بھی ہمارے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. 2021 میں رمضان کے مہینے میں کیا فلسطینیوں نے کسی عیسائیوں پہ حملہ کیا تھا؟ جا کر روزے کی حالت میں کوئی سحر کر رہا ہے، کوئی افطار کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اسرائیل نے بمباری شروع کر دی. کئی دن تک جنگ ہوتی رہی، مارکا سیف القدس، کئی دن یہ لڑائی چلتی رہی، پورا رمضان یہ لڑائی چلی. ان کی عید خراب کر دی، رمضان خراب کر دیا، سب کچھ ان کا برباد کر دیا. کیا انہوں نے کچھ کیا تھا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرتے اور اس کے جواب میں اسرائیل یہ نہ کرتا، تو یہ احمد لوگ ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کیا ہے. یہ صرف اپنی اسرائیل کے سامنے، امریکہ کے سامنے، مغربی حکومتوں کے سامنے اپنی نوکری پکی کرنے کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں، جو ان کو ملنی نہیں ہے. یہ گھروں میں بیٹھ کے ٹویٹر پہ، فیس بک پر اس طرح بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن کنفیوز کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ 2021 میں کیا طوفان اقصیٰ تھا، اسرائیل نے حملہ کیا تھا، بابا اسرائیل نے قتل وغارت شروع کی. اور 1948 سے کون قتل کر رہا ہے؟ یہ 7 اکتوبر کا کیس نہیں ہے، یہ 1948 کا کیس ہے. لہٰذا یہ بالکل صحیح اقدام تھا. دوسری بات کہ بھائی پلاننگ نہیں تھی، اسرائیل بھی 2021 سے پلاننگ کر رہا تھا کہ یہ غزہ کو خالی کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کر سکا. 21 میں بھی رمضان کی جنگ میں بھی اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. اب انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ بھائی یہ کرنا ہے. اب فلسطینیوں کو یہ پتہ چل گیا، حماس اور مقاماتی تحریکوں کو، کہ اسرائیل ہمارے بارے میں یہ پلاننگ کر رہا ہے. انہوں نے بھی کاؤنٹر پلاننگ شروع کر دی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دشمن کی میز پہ بننے والا منصوبہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا دشمن اگلا قدم کیا اٹھانے والا ہے. اسرائیل نے مصر کے ساتھ، اردن کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ، یہ ریکارڈ بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہوائی باتیں نہیں، آپ ریسرچ کریں جا کے اس میں، ان کے ساتھ یہ ڈیل کر لی تھی، معاہدہ کر لیا تھا. اس کو کہا تھا کہ ہم ان قریب غزہ کو خالی کروا دیں گے، غزہ کے 22 لاکھ لوگوں کو اٹھا کر وادی سینا میں پھینک دیں گے، اور وادی سینا کے اندر صحرا سینا میں آپ چاروں نے مل کر انویسٹمنٹ کرنی ہے، پیسہ لگانا ہے، ان کو آباد کرنا ہے، یہ آپ کے ذمے ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جانے اور یہ غزہ کے لوگ جانے، ہم یہ جگہ خالی کریں گے. اور یہ چاروں ایگری تھے، یہ چاروں عرب ملک ایگری تھے کہ ٹھیک ہے اسرائیل جو آپ کو ہو گئے ٹھیک ہے، نام آگے. ہمارے بھائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی منصوبہ بندی کو حاصل کیا اور اس کے خلاف اتنی ہی بڑی منصوبہ بندی کی کہ جتنی بڑی دشمن کر رہا تھا. اگر بالفرض یہ منصوبہ ان کو نہ پتہ چلتا تو ان کو مار بھی پڑتی، اتنی ہی مار پڑتی جتنی ابھی پڑی ہوئی، اتنے ہی زیادہ لوگ شہید ہو جاتے جتنے اب ہوئے. लेकिन साथ में क्या होता है, इनको गजा से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इनको कुछ पता ही ना होता कि क्या होने वाला है। क्योंकि इनको मालूम था, इन्होंने अपनी तैयारी कर ली, अपना प्लान तैयार कर लिया, और उसके करने से पहले इन्होंने अटैक कर दिया। अब ये अटैक जो किया, ये सात जगह के ऊपर किया। मैं इसका सिर्फ एक आपको अटैक का एक हिस्सा बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल के ऊपर हमला हुआ और सिविलियन मारे गए, ये हुआ फलाना। यहाँ पर कोई के साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है, आप जाकर सर्च करें, नौजवान का 5 आईज को सर्च करें, 9 आईज को सर्च करें, और सर्च करें 8200 यूनिट। मैंने इसके ऊपर अपने वीडियो ब्लॉग्स काफ़ी तफसील से मैंने इस पर गुफ्तगू की है अपने यूट्यूब पर, आप लोग बाद में उसको देख लीजिएगा। मुख्तसरन ये है कि दुनिया के मोस्ट एक्सपर्ट इंटेलिजेंस के लोग, साइबर इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट लोग, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, कैनेडा और इसराइल, ये 5 लोगों ने मिलकर एक यूनिट बनाया था जिसका नाम था 8200 यूनिट। इस यूनिट के अंदर 5000 लोग काम करते हैं। ये दुनिया के मोस्ट एक्सपर्ट तरीन लोग हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए इनकी बॉडी में चिप्स लगाई गई हैं, ये कहीं ट्रैक हो जाए, जहाँ भी होते हैं इनकी ट्रैकिंग होती है, इनकी मूविया मॉनिटरिंग होती है कि ये दुश्मन के हाथ में लगे। जहाद इस्लामी की जो अलकुस ब्रिगेड है, जहाद इस्लामी जो एक ग्रुप है, एक हमास है, उसका ग्रुप है जो अलकसाम कहलाता है, इसका जो जहाद इस्लामी का ग्रुप है वो अलकुस ब्रिगेड कहलाता है। अलकुस ब्रिगेड की एक कमांड ने इस यूनिट पर हमला किया 7 अक्टूबर की रात, और यहाँ से 243 साइबर इंटेलिजेंस के मोस्ट एक्सपर्ट लोग वहाँ से गिरफ्तार कर लिए, जो आज तक इनके कब्जे में हैं। और आपने 7 अक्टूबर की खबरें अगर पढ़ी होंगी जो व्हाट्सएप पे चल रही थी, जिसमें कहा जा रहा था ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसमें एक लफ्ज ये था कि खुफिया दस्तावेज ही मुजाहिदीन के हाथ लग गए। वो खुफिया दस्तावेज क्या था? वो इस साइबर इंटेलिजेंस यूनिट 8200 का सर्वर था, कंप्यूटर सर्वर, जिसके अंदर पूरे एशिया की मालूम थी। पूरे एशिया के लिए ये प्लानिंग करते थे, जासूसी करते थे, फोन कॉल टेप करते थे, साइबर के ऊपर हमले करते थे। ये पूरे एशिया के ऊपर इन्होंने अपनी एक ग्रिप बनाई है। इस यूनिट पे हमला किया गया और उसके 243 बंदे गिरफ्तार किए गए, और आज तक ये 243 बंदे इनके पास है। वो मालूमात का सर्वर, जो कंप्यूटर सर्वर है, जो बच्चे समझते हैं, वो सर्वर इनके पास है। ये एक शिकस्त हुई बहुत बड़ी, जिसके लिए इसराइल हो रहा है, जिसके लिए इस जंग में शिद्दत है, जिसके लिए इतनी मार धाड़ कर रहा है, कहता मैं दे दूँ। अभी आप मुझे बताएं कि जितनी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, CIA का चीफ आ रहा है, कभी कतर आ रहा है, कभी जॉर्डन, कभी सऊदी अरब, इसी तरह मुसाद का चीफ दौड़े लगा रहा है, इनका क्या डिमांड है? फकत एक डिमांड है, कहते हैं हमारे कैदी छोड़ दो, हमारे हॉस्टेजेस छोड़ दो। इतने कौन से इंपॉर्टेंट हॉस्टेजेस हैं तुम्हारे? हमारे भी तो 7000 फलस्तीनी कैदी तुमने पकड़े हुए, ठीक है ना, उनकी बात नहीं करते। ये 243 बंदे बहुत अहम है, जी हाँ ये बहुत अहम है, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, जो मालूम है, और वो जो मालूम का जखीरा निकला है वो इनके पास है। फिर इन्होंने वो रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया, मिस्र को कहा कि ये रफा क्रॉसिंग नहीं खोली। जब एक दफ़ा सीज फायर हुआ आपने देखा साथ ही, तो थोड़ी सी एड अंदर आई, उस एड में इन्होंने पाबंदी लगा दी। अमेरिका इसराइल ने कहा कि ईरान की तरफ से कोई एड अंदर नहीं आने देंगे, इसको ब्लॉक कर दो ईरान में। क्यों कर दो? क्योंकि इनको डर है कि ये मालूम ईरान ही ना ले जाए, ये वहाँ वाले लोग ना ले जाए फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल। और हमारा ये ख्याल है कि ये मालूम ऑलरेडी हमारे हमास जहाद इस्लामी और इन लोगों ने कहीं ना कहीं शिफ्ट कर चुके हैं, जहाँ पहुँचनी चाहिए थी ये पहुँच चुकी है। बहुत अहम बात है, इसकी तफसीलात मेरे वीडियो के अंदर मौजूद है। हमारा एक ये है। दूसरी अहम बात जो बताना जरूरी है, जो बीच में जिसका वो कनेक्शन था, कि गजा को खाली क्यों करना है, गजा को 2005 से क्यों खाली करना है, कि 2006 में इन्होंने 1960 में इन्होंने एक मनसूबा बनाया था गजा को खाली करके, गजा के रास्ते में एक मसनूई नहर बनाने की। एक तरफ मेडिटेरियन सी है, इधर सहराए नकब है, इधर गजा है, और इधर रेड सी है, जिसको बहरे अमर कहते हैं, बहरे ओकेनूस, सहराए नकब, और इधर गजा, और इसके साथ वो रेड सी। अब ये समंदर और ये समंदर, ये दो समंदरों के दरमियान में कौन है? ये गजा है। अब जंग क्या है? समंदर पे कंट्रोल करने की जंग। अच्छा, अब फिर उधर आ जाए, बहरे स्विस में आ जाए, जो मैंने आपको हवाला दिया था स्विस कनाल का। स्विस कनाल क्या है? स्विस कनाल वो मिस्र के पास है, समंदर का शॉर्ट रास्ता है। इस शॉर्ट रास्ते से क्या होता है? मैंने बताया कि दुनिया की 13% तिजारत होती है, सिर्फ 13%, और हर जहाज एशिया और यूरोप जाने के लिए यही रास्ता इख्तियार करता है। यूरोप और अफ्रीका जाने के लिए वो एशिया में यही रास्ता इख्तियार करता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली जगह का नाम क्या है? फलस्तीन का सर, फलस्तीन का सिरा, नहर स्विस, मेडिटेरियन, रेड सी। अब इसराइल ने 1960 में मनसूबा बनाया क्या? उन्होंने कहा बिन गोरियन किनाल बनाएंगे। ये कौन सी किनाल है? स्विस किनाल। स्विस किनाल से जो अभी आखिरी 2023 में, जून 2023 तक जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इजिप्ट को वो है $9.5 अरब। $9.5 अरब सिर्फ इस कनाल से मिस्र ने मुनाफा कमाया है। इस चीज़ का कुछ नहीं किया, बैठा हुआ आराम से, जहाज गुजर रहा है ट्रांजिट फीस पे कर रहा है, जैसे आप गाड़ी निकालते हैं टूल टैक्स भरते हैं, वो भी अपना टूल पे कर रहा है। यानी इतने जहाज इस छोटे से रास्ते से गुजरते हैं, नहर से, समंदर के अंदर बनी हुई इस मसनूई नहर से, कि $9.5 अरब एक साल में मिस्र जैसे मुल्क को मिलते हैं। किसका फायदा होगा? मिस्र का फायदा होगा। अगर बिन गोरियन कनाल बन जाती है, मेडिटेरियन सी और इधर रेड सी को जोड़ देते हैं और 100 किलोमीटर का ये चौड़ा पट्टा बनेगा, इसमें से गजा को हटाना पड़ेगा, ये जगह खाली करनी पड़ेगी। ये अगर बन जाता है तो ये जो $9.5 अरब वो मिस्र कमा रहा है, इससे दुगना $25 अरब से भी ज़्यादा सालाना कौन कमाएगा? इसराइल कमाएगा। समंदर में किसका कंट्रोल होगा? इसराइल का। आपका जहाज जाएगा कहाँ से गुजरेगा? मेडिटेरियन सी से आगे कौन होगा? इसराइल। पैसे दो गई पहले वो जाएगा तो आपका जहाज जाएगा, वहाँ जाओ 2000 किलोमीटर का चक्कर काट के, वहाँ पर डाकू भी बैठे हुए, पायरेट्स बैठे हुए, 100 मसले हैं। लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर इनके प्लान को जो है वो 1960 से अब तक इसी मुदाहमत में रोका हुआ और अभी मदीन रोक दिया। ये गजा को इसलिए खाली करना चाहते हैं ताकि ये बिन गोरियन कनाल बना सके, और बिन गोरियन कनाल अगर हम बना लेते हैं तो फिर समंदर में इनका कंट्रोल होगा, और अगर समंदर में कंट्रोल होता है तो फिर आपको मैं अर्ज करूँ चाइना के लिए मुश्किल आता है, रशिया के लिए मुश्किल आता है, एशिया के हर उस मुल्क के लिए मुश्किल आता है कि जिसकी तजारत यूरोप जा रही है या अफ्रीका जा रही है, वो मुश्किल में आ जाएगी। फिर इसराइल की बालादस्ती होगी, बदमाशी होगी। अभी इतनी बदमाशी है तो फिर अगर समंदर का कंट्रोल उसके हाथ में होगा तो क्या करेगा? 10 दिन तक जमाल अब्दुल नासर ने 1954 में स्विस कनाल इसराइल के लिए बंद कर दिया था। इसराइल मर गया, डूब गया था। बिलाकर बरतानिया, अमरीका, इसराइल को मिलकर मिस्र पर हमला करना पड़ा, जंग छिड़ गई थी। तो ये अहम रास्ता था स्विस कनाल, उनको अल्टरनेट चाहिए। एक आपको बताया मैंने कि डेलीगेट स्टूडेंट का मसला है इनका, वो इनका फेलियर हो गया बहुत बड़ा, और उसमें 5 लोग शामिल हैं। CIA ने इल्जाम लगाया कि मोसाद फेल हो गई, इसराइल की इंटरनल एजेंसी फेल हो गई, ये आपस में ये लड़ पड़ गए। इन्होंने CIA को कहा, बोला तुम भी फेल हो गए। जैसे ये होता ना कि मैं आप पे इल्जाम लगाऊँ, थोड़ी देर तो बर्दाश्त करेंगे आप मेरी इज्जत में, यार चले यार ये बड़ा है कोई बात नहीं, क्या जब आपके ऊपर लोड ओवर हो जाएगा तो आप कहेंगे यार तुम कहाँ रहते, तुम भी तो थे इसमें। अब इनकी ये कंडीशन है, अमरीका इसराइल को कहता है कि भाई तुम्हारा फेलियर था, ये 7 अक्टूबर को इतना बड़ा मसला हो गया। इसराइल उनको कहता है, कहता है भाई तुम भी तो यहाँ पे थे, इस यूनिट के अंदर तुम भी बैठे थे, फ्रांस भी बैठा था, बरतानिया भी बैठा था, हम खाली हम तो नहीं थे। पूरा इंटेलिजेंस यूनिट फेल हो गया, 6 ब्रिगेडियर को पकड़ेगा, क्यूबिक के अंदर पकड़ेगा। क्यूबिक का मतलब है जो उनके चैम्बर बने हुए, उधर आप वो हाई प्रिंट और फिंगर प्रिंट और पता नहीं कौन कौन से प्रिंट के वगैरह अंदर नहीं जा सकते। उधर इन मुजाहिदीन ने अंदर दाखिल होकर ब्रिगेडियरों को उठा लिया, ठीक है ना। अब वहाँ ये डिबेट चल रही है कि भाई इनके साथ कोई अंदर के बंदे मिले हुए जिन्होंने ये सारा काम किया है, ये बड़ी मुश्किल है। हमारा खुलासा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत सारी चीज़ों को सब हम आगे बढ़ाते हैं कि जो मुलाहमत है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कवी है, और जैसा मैंने पहले कहा कि इस्लामी मुलाहमत का ब्लॉक ताकतवर है, दुश्मन चाहता था कि कमज़ोर हो जाए, आज वो ताकतवर है। आज आप देख रहे हैं कि बहरे अमर के अंदर मुजमन इंशाअल्लाह वो वहाँ पर क्या काम करो, खास वक्त में दोस्तों आपसे आप लोग उनको उसी कहते हैं, बार बार उसी ना कहा, उसी एक कबीला है यमन के कई कबीलों में से एक है, और सैयद अब्दुल मालिक उसी कबीले के सरदार हैं, उसी कबीले के बड़े हैं, उनका नाम है अंसारुल्लाह। आप उनको अंसारुल्लाह कहते हैं, इस कल्चर को प्रमोट करें और उसी, ठीक है कबीला तो खाली कबीले से महसूस ना करें बल्कि एक उम्मत तक उसको लेकर आए, वो एक उम्मत है, वो एक उम्मत का हिस्सा है, ठीक है ना। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इराक के अंदर आप देख रहे हैं कि हशद शाबी है, वो अपना काम कर रही है, अमरीकी ठिकानों में, ये सब गजा के साथ है। उनके एक मेरे भाई ने अपने दोस्त ने सवाल किया था नीचे बसे करके, मैं ख़त्म करता हूँ, ये भी एक अहम सवाल है जो कई सवालों के साथ रह गया है और भी बहुत सारे मेरे जहन में सवाल है जिनका जवाब देना जरूरी है। एक डिबेट ये छिड़ी आपके दरमियान कि इस पूरी जंग में ईरान कहाँ चला गया, ईरान ने हमास को मरवा दिया, फलस्तीन को मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये मैंने इसराइल के कुछ मनसूबे बनाए आपको ये बताया। अब आप खुद ही जोड़ लें चीज़ों को, ये चाहते थे, देखिए 1948 से मैंने कहा कि इसराइल कहाँ लड़ा है, बाहर लड़ा है, अभी अंदर नहीं लड़ा। लड़ाई दाइश बनी कहाँ लड़ी, शाम में लड़ी, रात में लड़ी, इसराइल सिक्योर हो गया, इसराइल ने कहा मैं बच रहा हूँ, उसकी फिलोसफी ये थी। लेकिन जब रिजल्ट निकला, जब दाइश खत्म हुई, तो जंग कहाँ चली गई, जंग इसराइल के अंदर पहुंच गई। ये शहीद कासिम सुलेमानी के कारनामों में एक और बड़ा कारनामा है, दुश्मन की स्ट्रेटजी के अगेंस्ट वो एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाते थे, دشمن نے کہا کہ فلسطین اور خطے کو کمزور کرنا ہے, انہوں نے اس خطے کو طاقتور کر دیا. یہ خطہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو گیا. دشمن نے کہا کہ جنگیں باہر لڑو, باہر جب تک لڑائی باہر ہوگی ان کا نقصان ہوگا, ہم سیکیور رہیں گے, ہم سائڈ کریں گے. اور ایسا ہوا. لیکن آج نہ ہو رہی ہے جنگ, طوفان اقصا کہاں پر ہوا؟ مقبوضہ فلسطین کے دل میں ہوا. آج یمن سے چلنے والا میزائل ان کی بندرگاہ ایلات پہ لگ رہا ہے. ایلات ان کا سیاحتی شہر ہے, ٹوریزم کا شہر ہے, جہاں پر اربوں ڈالر کی ٹوریزم ہوتی ہے, کروڑوں ڈالر کی, سوری, دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, بڑا وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, بہت وہاں پہ کام ہے. وہاں کیا کیا, کھنڈر بن گیا, وہاں پر خالی ہو گیا. 5 لاکھ صہیونی وطن چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, اپنے اپنے دوسری جگہوں پہ بھاگ گئے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کے اندر جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ ان کے اندر چلی گئی ہے اور یہ کارنامہ ہے. اب یہ کیا چاہتے تھے, اس جنگ کو باہر لے جائیں. باہر کہاں لے جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ایران میں لے جائیں. ایران ہمارا وہ دشمن ہے, یہ موقع اچھا ہے, اس وقت کوئی جواز پیدا کرو, اور جب جواز پیدا ہو جائے تو ایران پہ اتنا بڑا حملہ کرو کہ اس کو اتنا کمزور کر دو کہ جان چھپ جائے اسے, کہ جتنا اسلامی مدامت کو سپورٹ کر رہا ہے کم از کم اس سے پیچھے ہو جائے گا. بس کم از کم یہ ہوگا کہ جب یہ کمزور ہوگا خود بھی, وہ جنگ میں پھر ان کی حمایت نہیں کرے گا, ان کو اسلحہ نہیں دے گا, ان کو ٹیکنالوجی نہیں دے گا, ہمیں سکون ہو جائے گا. اسی وجہ سے جو ہمارے رہبر ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب اسرائیل کہتا تھا کہ یہ 25 سال ہمیں سکون ہو گیا ہے, تو رہبر نے کہا تھا کہ یہ 25 سال دیکھ نہیں پائے گا. یہی فلسفہ ہے. بھارت وہ جنگ کو یہاں لانا چاہتے تھے, لیکن آپ دیکھیے کہ جنگ کہاں چلی گئی. اور اس جنگ کو ایران کے اوپر لانے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کروایا. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آئے ہوں گے, یہاں پر بڑے بڑے مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی یہ میسج چلا رہے تھے, ہمارے اپنے نظریاتی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے, یار ایران کہاں چلا گیا, ایران نے کوئی کچھ نہیں کیا, ایران کوئی کون کر رہا ہے. جب ہم نے آپ سے کہا کہ دشمن کمزور کرنا چاہتا تھا, شہید قاسم سلیمانی نے طاقتور کر دیا, تو یہ کون تھا؟ جب ان کے پاس پتھر اور سنجر تھے, آج ان کے پاس ڈرون ہے. روس میں دائیں گے, میں نے آپ کو تعریف کر کے بتا دی کہ بیلسٹک کیا ہوتا ہے, روس کیا ہوتا ہے, ڈرون کیا ہے, وہ سب ان کے پاس ہے. یہ کون ہے؟ یہی ہے بھائی, اس نے لیا. وہ جنگ کو باہر لانا چاہتے تھے دوبارہ, انہوں نے ہمیشہ جنگیں باہر لڑی ہیں اور وہ کامیاب ہوئے. لیکن ہماری اسٹریٹجی کیا ہے, جو اسلامی مدامت کی اور ایران کی, جمہوری اسلامی کی, انہوں نے اس جنگ کو اتنا وائڈ کر دیا ہے کہ اب یہ چاہتے ہوئے بھی یہ ریڈ سی میں یمن سے نہیں لڑ سکتا. امریکہ کی کتنی طاقت ہے, کتنا بھرم ہے, ریڈ سی میں یمن سے نہیں لڑ سکتا. وہ پریشان ہے, بلاخر قراردادیں پیش کر رہا ہے, شور مچا رہا ہے, ادھر پاس رہا ہے, ادھر پاس رہا ہے. اسرائیل کتنی بڑی طاقت تھی, دنیا کی چوتھی بڑی ملٹری پاور تھی, وہ دلیل ہو گئی ہے, رسوا ہو گئی ہے, مثال برباد ہو گئی ہے. آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, بہت سے ایسے مسائل ہیں. میں ختم کرتا ہوں, کئی ارب ڈالر کا ان کو جنگی نقصان ہے, تقریباً 78 ارب ڈالر. اسی طرح ان کے جانی نقصان بہت ہے, 5-7 ہزار ان کے فوجی مارے جا چکے ہیں, کئی ہزار فوجی ان کے جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہیں, کئی 3.5 ہزار فوجی صرف لبنان کی جنگ میں جو دبلا سے ہو رہی ہے, ان کی کوئی ایک ٹانگ سے معلوم ہے, کوئی ایک ہاتھ سے معلوم ہے, یعنی معلوم ہو گئے, کوئی اندھے ہو گئے. جب بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اسٹاک ایکسچینج کولیپس کر گئی ہے, ان کی کرنسی ڈاؤن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا جو ان کا انویسٹر تھا جس نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگایا تھا, خود اسرائیلی انویسٹمنٹ ایجنسی نے یہ رپورٹ جاری کی ہے, وہ کہتی ہے کہ 78 ارب ڈالر کا سرمایہ نکل گیا ہے, بربادی کے دہانے پہ پہنچ گیا اسرائیل, ٹھیک ہے نا. سمندری راستہ بند ہو گیا اس کے لیے, 13,000 کلو میٹر کا جو ہے وہ لمبا چکر, 13,000 کلو میٹر معمولی چیز نہیں ہے, لمبا چکر کاٹ کے اس میں جہاں افریقہ پہنچ رہے ہیں, یورپ پہنچ رہے ہیں, پاگل ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ان کے لیے کہیں امان نہیں ہے. اور سب سے آخری بات, انہوں نے اپنی یہودی ریاست بنائی تھی کہ یہاں پر وہ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر سکون سے جئیں گے, وہ سکون ان کا ختم ہو گیا ہے. جو حزب اللہ کے ساتھ لڑائی ہے, 40 سے زیادہ گاؤں جنوبی لبنان اور شمال فلسطین کی سرحد پر خالی ہو چکے ہیں, صہیونی بھاگ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے کئی نقصانات ہیں جو وہاں پر ہیں. اور آخری بس خلاصہ یہ بھی ہے کہ ہم سے جو ہو سکے اپنے اپنے طور پر ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر بھی ایک اہم بات یہ میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ اور لے کے آپ کو بتا دوں, یہ ضروری ہے. یہاں پر دیکھیے کہ ہمیشہ سے 2 ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے. ابھی بھی آج کل آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے 2 ریاستی حل کی بڑی بات چیت کرنا شروع کر دیا. یہ خیانت ہے, یہ قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ خیانت ہے, یہ نظریہ پاکستان کے ساتھ یہ سرکاری ہے, وہ دشمنی ہے. جو بھی 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے, یہ فلسطین کے ساتھ خیانت ہے, پاکستان کے ساتھ خیانت ہے. کیونکہ دو ریاستی حل کیا ہے؟ 2 ریاستی حل کا مطلب ہے کہ بھائی جیسے تقسیم ہوئی ہے 1948 سے, ادھر فلسطین ادھر اسرائیل, ٹھیک ہے بھائی یہ تھوڑا سا حصہ ان کا زیادہ حصہ ان کا, لیکن اس 2 ریاستی حل میں فلسطین کو نہ تو فوج رکھنے کی اجازت ہے, نہ اپنی کرنسی رکھنے کی اجازت ہے, یعنی نہ سوورینٹی ہے, نہ پاور ہے تو یہ کیسے ریاست ہوگی؟ پولیٹیکل سائنس کی تھیوری کے مطابق ریاست کے چار ستون ہیں، عوام ہونی چاہیے، ٹیریٹری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہونی چاہیے اور سوورینٹی، خود مختاری. خود مختاری اور گورنمنٹ کے بغیر یہ کیسے ریاست ہوگی؟ یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہوتا ہے. فلسطینی اس کو نہیں چاہتا، خود اسرائیل نہیں چاہتا. اسرائیل چاہتا ہے کہ پورے فلسطین پہ قبضہ کرے. تو ہم کون ہوتے ہیں دو ریاستی حل کی بات کرنے والے؟ تو ہمیں ان چیزوں میں بھی اپنی کو نظر رکھنی ہے. اس طرح کی آوازیں آئیں، ہم اپنا کردار ادا کریں، ہم اس پر آواز اٹھائیں. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہ بتا سکتی ہیں. اسکولوں میں کوئی ہے جو کالجوں میں پڑھاتا ہے، جہاں پر بھی آپ ہیں، کوئی سیاستدان ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی دانشور ہے، کوئی ڈپلومیٹ ہے، جہاں جس کا فصل ہے، جو جدھر ہے، وہ اس بات کو پیش کرے، وہ فلسطینیوں کی آواز اٹھائے. سید عبد المالک اسی کے اس فرمان کے مطابق کہیں خدا ہم پر ہماری ذمہ داری ادا نہ کرنے پہ ادب نہ کرنے پہ ہمیں بھی کو ڈرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ان شاء اللہ پھر کبھی موقع ملے گا آپ کو بتائیں گے کہ جو پاکستان کا موقف ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے، جو 1920 سے لے کر 1947 تک جو ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہے فلسطین کے ساتھ، جو قائد اعظم